الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب قیامت نزول ہونا یہ آیات کبریٰ میں سے ہے، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے. اور ہم نے کل بھی اس پر ایک مختصر سی نشست کی، اور اس عقیدے کے حوالے سے کہ اس کی ضرورت کیوں ہے اس موضوع پر بولنے کی، اور یہ کیوں موضوع پیش آیا کہ ہم نے سورہ آل عمران کی آیات کے ضمن میں اس کو رکھا، اس کی ایک تفصیل اور تاریخی چیز، اور حیات عیسیٰ اور نزول حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ضرورت کیوں ہے، اس پر ہم نے تفصیلی خطاب کیا. درود شریف پڑھیے گا. اللہم صلی وسلم مبارک علی النبی محمد صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. کیا ضرورت تھی اس موضوع کو بیان کرنے کی؟ عقائد و نظریات کے حوالے سے ہم نے یہود کا نظریہ آپ کے سامنے پیش کیا، حضرت عیسیٰ کی حیات سے متعلق، حضرت عیسیٰ کی حیات سے متعلق نصرانیوں کا نظریہ پیش کیا، اور پھر ان دونوں کے بغل بچے مرزائیوں کا نظریہ پیش کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملون نے دعویٰ اپنے لیے خود کر دیا کہ، اور ایک لمبا چکر لگایا کہ میں خود عیسیٰ موعود میں ہوں، جو عیسیٰ آنے والے ہیں وہ میں ہوں، جو نزول کی باتیں وہ میں ہوں، جو شان ہے وہ میں ہوں. یہ اتنی بھونڈی بات ہے کہ اس سے وہ محاورہ مشہور ہے نا بھونڈے پن پر کہ مارا گھٹنا اور پھوٹے آنکھ، یہ اس سے بھی زیادہ بھونڈا پن ہے کہ جس میں یہ بات کی جائے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بات کہی کہ میں عیسیٰ موعود ہوں. جبکہ کل بھی میں نے چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آج بھی چند احادیث پیش کروں گا کہ آپ کا چہرہ مبارک، آپ کے نسب مبارک اور آپ کی والدہ سے متعلق جس جگہ آپ کا ورود ہوگا اور جس جگہ آپ کا نزول ہوگا، وہ جگہ جو کام آپ سے اللہ لے گا، وہ کن کن کاموں کو آپ سرزد کریں گے وہ، اور پھر آپ کا وصال ہوگا، اور پھر آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد تلے سرکار کے قرب کے اندر آپ کا مزار بنے گا. تو کہاں مرزا کس شمشان گھاٹ میں مر گیا کچھ پتہ نہیں، کہاں اس کو جلایا گیا ہے، دبایا گیا ہے، کھڈے میں پھینکا گیا، کچھ اس کی تمیز نہیں. تو کتنی واضح ایک الگ سا فرق ہے، لیکن ہمارے لوگوں کو شعوری بیداری اور اس موضوع پر تیاری نہ ہونے کی وجہ سے یہ اس موضوع پر بڑے شیر بنتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں. تو لہذا اس ضرورت کے تحت ہم نے اس موضوع کو آپ کی خدمت میں شروع کیا. دو باتیں اس میں تھی کہ ایک رفع آسمانی، حضرت عیسیٰ کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا، اور آپ قتل نہیں کیے گئے، آپ کو قتل نہیں کیا گیا، یہ ایک موضوع ہے، اور پھر آپ لوٹ کر آئیں گے. کل کی نشست انشاءاللہ کچھ لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی ہوگی، زندگی رہی، اور پھر مرزا کی کتابوں سے ہم ثابت کریں گے کہ مرزا خود اپنے دعوے میں تضاد کا معترف رہا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں کی طرف اٹھایا جانا اور پھر لوٹ کر آنا، یہ مسلمانوں کے نزدیک انتہائی اجماعی مسئلہ ہے اور مسلم مسئلہ ہے. تمام احادیث میں یہ ذکر ہے، قرآن کی آیات میں اس کے اشارات ملتے ہیں، جو کل میں نے آپ کی خدمت میں سورہ زخرف کی جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کریم کی 43 سورت ہے، 43 سورہ ہے یہ، اور اس کی آیت نمبر 61 میں اس اوپر سے ہم چلے تھے، آیت نمبر 57, 57, 58, 59, 60, 61. تو ان تمام آیات کے اندر یہ ذکر تھا، اور آخر میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ، اور بے شک وہ ابن مریم ضرور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اس پر سارے مفسرین نے، مرزا تو ابھی پیدا ہوا ہے، سارے مفسرین نے دور صحابہ سے لے کر آج تک، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ بے شک وہ ضرور نشانی ہے قیامت کی. اس سے کون مراد ہے؟ تو علامہ ابن جریر طبری سے لے کر نیچے تفسیر روح المانی تک، تفسیر مظہری تک، تمام تفاسیر کے اندر ایک ہی قول ملتا ہے، ہوا عیسیٰ ابن مریم، ہوا عیسیٰ ابن مریم، ہوا عیسیٰ ابن مریم، دوسرا کوئی قول نہیں ہوتا اس میں، یہی ہوتا. علامہ بیضاوی نے بھی یہ لکھا، تمام نے یہ لکھا کہ وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے جنہیں قرآن کریم نے دوبارہ لوٹنے کی بات کی ہے، وہ لوٹ کر دوبارہ آئیں گے. اس پر ہم نے ایک مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی. آج چند باتیں مزید اس حوالے سے آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا، لیکن اس سے پہلے قرآن کریم نے سورہ نساء کے اندر اس موضوع کو دوبارہ شروع کیا. سورہ زخرف کے اندر بھی یہ بات تھی، اور مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا گیا یا اٹھائے گئے، یہ ایک بنیادی موضوع زیر بحث اس میں رہا. تو اس کے لیے میں نے سورۃ النساء، جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کی چوتھی سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 156 سے لے کر آیت نمبر 159 تک کے اندر اس تمام چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس حقیقت کو واضح کر دیا گیا. چند احادیث بھی ذکر کریں گے. آج کا درس میں چاہتا ہوں تھوڑا مختصر ہو، تو لہٰذا اسی ایک ہی آیت پر اکتفا کریں گے، اور کل انشاءاللہ مزید باتیں اس موضوع پر ہوں گی. اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 156 سورۃ النساء کے اندر اس چیز کو ذکر فرمایا کہ یہود کا کفر کیا تھا، یہود کی خباستیں کیا تھیں، کیا کفر تھا ان کا، اور یہود کے اندر شرارتیں کیا تھیں. تو قرآن کریم میں ذکر کیا وہ بھی کفر ہی وقولہم علی مریم بہتان عظیما، کہ ان کے کفر اور ان کے قول کی وجہ سے، جس میں انہوں نے حضرت سیدہ مریم پر ایک بہت بڑا بہتان باندھا تھا. یعنی یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہود کے دو کفر تھے. ایک کفر تو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑی نشانی تھی اور ایک بہت بڑی علامت تھی، جس کو قرآن کریم نے خود ذکر کیا ہے کہ آپ بغیر والد کے پیدا ہوئے تھے اور اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اس کا انہوں نے انکار کیا، اس پر کفر کیا، یہ ان کا ایک بڑا شدید کفر تھا. اور دوسرا حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کی پاکیزہ اور مبارک سیرت پاک پر گندی باتیں منسوب، آپ پر معاذ اللہ تہمتیں لگائی اور آپ کی پارسائی کا انکار کیا، یہ ان کا ایک اور کفر تھا. اب قرآن نے اسی چیز کا ذکر کیا، وہ بھی کفرہم و قولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کے کفر اور ان کے قول کی وجہ سے، یعنی یہ کیوں کافر ہوئے، ان کے قول اور ان کے کفر اور ان کے قول کی بھی وجہ بنی، ان کا قول بھی ان کے کفر کی وجہ بنی، جو حضرت مریم کی طرف انہوں نے کیا تھا، اور وہ کیا تھا، ایک بہت بڑا بہتان تھا، انہوں نے آپ کی عصمت اور آپ کی پارسائی پر الزام لگایا تھا. اور پھر آگے اللہ ذکر کرتا ہے کہ ان کے لیے ایک اور کفر یہ تھا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کا ایک قول یہ تھا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، جو اللہ کے رسول ہے، ہم نے قتل کر دیا. یہ قرآن ذکر کرتا ہے، یہ یہودیوں نے کہا کہ اِنَّا قَتَلْنَا، ہم نے قتل کر دیا، المسیحا، مسیح، عیسیٰ ابن مریم، جو عیسیٰ ابن مریم ہے، رسول اللہ، جو اللہ کے رسول ہیں، ان کو ہم نے قتل کر دیا. تو یہ اللہ نے فرمایا ایک ان کا اور کفر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی بات انہوں نے کی. یہاں پر مفسرین سوال اٹھاتے ہیں، علامہ بیضاوی نے بھی سوال اٹھایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب انہوں نے قتل کیا ہی نہیں ہے تو پھر کیسا کفر ہے، اور ہم تو اسی بات پر بیٹھے کہ قتل نہیں ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں، ان کو تو آسمان کی طرف اٹھایا گیا، تو پھر ان کے لیے کفر کیوں ہے؟ اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ وہ قتل کے مکمل اس کو حلال سمجھ کر پہنچ گئے، اور آپ کو شہید کرنا اور آپ کی عظمت کا اعتراف کرنے کی بجائے وہ بغض میں آپ کے قتل اور آپ کو شہید کرنے کو حلال سمجھا. تو ایک عام مسلمان کو، کلمہ گو کو، اگر کوئی قتل کرے اس نیت کے ساتھ کہ اس کا دم میرے پر مباح ہو گیا، اور یہ جب تک شریعت اس کے دم کو مباح نہ کرے، اور وہ ایسے ہی اس کو قتل کر دے اور اس کے قتل کو حلال سمجھے، تو بالاتفاق وہ کافر ہو جائے گا. پوچھے جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، ان کے قتل کو حلال سمجھا تو یہ ان کا کفر تھا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، وہ قتل نہ کر سکے، اٹھا لیا گیا، لیکن گئے اس ارادے سے تھے، جس پر میں نے کل تفصیل آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ وہ تتیانوس کے لیے خود پریشان تھے کہ وہ گیا کہاں پر. اور ایک بات میں ضمناً یہ بھی عرض کر دوں، کل رہ گئی، موضوع دوسری طرف چلا گیا تھا. ہمارے مفسرین نے تواتر کے ساتھ یہ بھی قول نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کمرے کے اندر تھے تو وہاں کوئی جاسوس وغیرہ نہیں پہنچا. ایک قول یہ ہے جو کئی احادیث سے بھی آ رہا ہے اور کئی سند سے بھی آ رہا ہے، یہ فوج خود پہنچی وہاں پر ایک جاسوس کے ساتھ اور سب باہر کھڑے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو مکان تھے، تو جس مکان کی طرف یہ آ کر کھڑے ہوئے تو حضرت عیسیٰ کے 70 حواری تھے، پکے متسلم اور آپ کے عاشق صحابہ میں سے تھے. آپ نے فرمایا کون ہے جو میرے لیے جان دے گا، اور کون ہے جو میرے لیے جان دینے کے تیار ہو جائے تو اس کی شکل میری طرح بنا دی جائے گی. اور وہ اس طرف آئے تو ایک ہماری کھڑے ہوئے نوجوان لڑکا تھا، کیونکہ جوانوں کا خون گرم ہوتا ہے ہمیشہ، انہوں نے کہا جی میں اس کے لیے تیار ہوں حضرت، آپ کے لیے قربانی دینے کے لیے. آپ نے پھر تقریر فرمایا، پھر وہی نوجوان کھڑا ہوا، پھر تقریر فرمایا، پھر نوجوان کھڑا ہوا. آپ نے دعا فرمائی تو اس کا چہرہ آپ کی طرح کر دیا گیا تھا. اور آپ اپنے ان حواریوں کے ساتھ جو باہر سے نظر آ رہا تھا کہ 70 حواریوں کے کمرے میں چھوڑ کر فوج کے سامنے دوسرے کمرے میں داخل ہوا، اس کو وہاں چھوڑا اور خود حضرت جبرائیل کے ساتھ اڑ گئے اور رفع فرما لیا آپ نے اور وہاں سے چلے گئے. تو یہ جو اندر آپ کا حواری جو موجود تھا جس کو اٹھا کر پھر صلیب دی گئی تھی، یہ روایت بھی کتابوں کے اندر درج ہے کہ یہ آپ کا حواری تھا. ایک تو وہ روایت ہے جو جاسوس والی، وہ حضرت علامہ ابن جوزی نے بھی نقل کیا ہے، لیکن دیگر علامہ ابن جریر طبری وغیرہ نے یہ روایات کو بھی دخل دیا ہے کہ جس کو اٹھایا گیا تھا وہ آپ کے حواری میں سے تھا اور آپ کا عاشق تھا، آپ کا محبوب تھا. اور جب یہ کہا گیا کہ جناب وہ قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کون ہے جو میرا دفاع کرے گا، اور یہاں پر آئے اور اگر وہ قتل کرنے آئے تو وہ پہل ہو جائے، تو اس نے کہا حضرت میں ہوں. تو آپ نے دعا فرمائی، حضرت عیسیٰ مستجاب الدعوات تھے، تو آپ نے دعا فرمائی تو آپ کی دعا سے اس آپ کے صحابی کا چہرہ آپ کی طرح ہو گیا. اس کو مرزے بھی مانتے ہیں، کوئی اختلافی بات نہیں کہ آپ بولیں گے آپ دو قول کیوں نقل کر رہے ہیں، تو یہ سب کے نزدیک مجمع علیہ قول ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے. بات اس میں ہوتی ہے کہ آپ کو شہید کیا گیا، قتل کر دیا گیا یا زمین سے اٹھا لیا گیا. ایک بات مرزائی اور ہمارا اختلاف یہ کہ مرزائی یہ کہتے ہیں کہ آپ کو صلیب دی گئی، اس پر آپ بے ہوش ہو گئے اور پھر آپ وہاں سے تھکے ہارے افغانستان کے راستے سے پنجاب سے ہوتے ہوئے سری نگر نکلے، اور سری نگر میں پھر آپ کا انتقال ہو گیا، وہاں آپ انتقال کر گئے اور عیسیٰ انتقال کر گئے، اب وہ فوت ہو چکے ہیں. اور اگر پھر بھی حدیث کے اندر جو عیسیٰ موعود کی بات ہے تو وہ مرزا ہے. تو اس میں دو چیزیں اختلاف کے طور پر کھڑی ہوتی ہے، ایک تو حضرت عیسیٰ کا حیات ہونا، زندہ ہونا جو قرآن بیان کرتا ہے، ایک، اور ایک جو آپ کے نزول سے متعلق جو باتیں وہ مرزا نہیں ہیں، وہ حضرت عیسیٰ خود ہوں گے. یہ دو موضوع بنتے ہیں. اور میں پھر یاد دہانی کے لیے کر دوں کہ اس موضوع کا مسئلہ ختم نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو ہم سورہ آل عمران پر بحث کر رہے تھے، سورہ آل عمران کی ہم تفسیر کر رہے تھے، اشتہارات میں آپ نے دیکھا سورہ آل عمران کی تفسیر ہم بیان کر رہے تھے. تو سورہ آل عمران کے مضامین ہے ہی اہل کتاب پر، اور ہے ہی نصرانیوں کی سرکوبی میں، اور قرآن ان کی کتابوں کا مصدق ہے اس بیان پر. تو اس زمن کے اندر آ کر ہم نے حضرت عیسیٰ کی جہاں دیگر شانیں بیان کی، اس میں ایک شان کا موضوع ہم نے یہ نکالا کہ آپ حیات ہیں، آسمانوں پر ہیں، آپ کو قتل نہیں کیا گیا، آپ کو اٹھا لیا گیا ہے، دوبارہ آپ لوٹ کر آئیں گے، ایک عرصہ گزاریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور ساری دنیا کی فصیلیں، بارڈرز اور یہ ملکوں کے جو فرق ہے اس کو ختم کر دیں گے، اور ایک ہی وطن ہوگا اور وطن اسلام ہوگا، اور ایک ہی کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ساری جنگیں ختم ہو جائیں گی، جزیہ ختم ہو جائے گا، ٹیکس ختم ہو جائے گا، مال کی فراوانی ہو جائے گی، امن ہو جائے گا، ایک ہی دن ہوگا اور دین اسلام ہوگا. عیسائیت اور یہودیت کو آپ نیست و نابود کریں گے، اور کلمہ پڑھا کر جو آپ کے حواری ہوں گے، جو آپ کے اہل کتاب ہونے کے مدعی ہوں گے، ان کو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھائیں گے. وہ نام یہاں شیخ الاسلام کی طرح نہیں کہ یہودی جنت میں جائیں گے اور نصرانی جنت میں جائیں گے. میں نے کہا حضرت عیسیٰ بھی اگر سامنے کھڑے ہیں تو وہ ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائیں گے, بلکہ انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا پڑے گا. سمجھ رہے میری بات؟ ان کو وہاں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنا پڑے گا. صرف اگر یہ کہنے لگے ہم عیسیٰ کے ماننے والے تو ان کی کوئی نجات نہیں, اس لیے کہ حضرت عیسیٰ نبی بن کر نہیں آ رہے, میرے آقا کی امت کے مبلغ بن کر آ رہے ہیں. اس وقت اگر وہ کھڑے ہو کر آپ کا بھی کلمہ پڑھ دے تب بھی جنت میں نہیں جائے گا, اس لیے کہ جنت میں وہ جائے گا جو حضرت عیسیٰ کی زبان سے وہ کلمہ پڑھے گا جو ساری امت پڑھ رہی تھی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر اس وقت اہل کتاب کھڑے ہو کر یہ ترجمہ پڑھ لیں نا کہ لا, یہ کلمہ پڑھ لیں کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, تب بھی کوئی کام نہیں بنے گا. اس لیے کہ آپ کی رسالت کا جو ظہور ہے وہ ساکت ہے اور بتون ہے وہ زندہ ہے. یعنی قرب الہی کے اعتبار سے آپ رسول ضرور ہیں, لیکن ظہور کے اعتبار سے تبلیغ میں وہ رسالت نہیں ہے. تبلیغ میں آپ مبلغ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام, رسالت آپ سے سلب نہیں کی گئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ رسول سے رسالت کو سلب مانیں گے تو بندہ کافر ہو جائے گا. رسالت دے کر لی نہیں جاتی. حضرت عیسیٰ اس وقت بھی رسول ہوں گے, لیکن ظہور جس چیز کا ہوگا وہ تبلیغ کا ہوگا, اور تبلیغ کون سی ہوگی؟ مصطفیٰ کریم کی شریعت کی ہوگی. اور حضرت پیر محلی شاہ صاحب نے اس کو یہی ذکر فرمایا کہ نبوت کی دو جہتیں ہوں گی, اور بڑے خوبصورت انداز میں اپنے شمس الہدایہ اور دیگر اپنی مقدس اور متبرک اور علمی کتابوں کے اندر اس مضمون کا ذکر کر کے ان کے مفتی نور الدین جو مرزا کا سب سے بڑا دلال تھا اس کے دانت کھٹے کیے, اور اپنی زندگی میں یہ جو کتاب پیر صاحب علیہ الرحمٰن نے لکھی اس کے بعد مرزائی کوئی کھڑا نہ ہو سکا آگے سے بات کرنے کے لیے. تو آپ نے شعر پڑھا نا, کتنے میرے علی, تو سب یہیں گنگناتے رہتے ہیں. آپ کو پتا ہے ان کی علمی قدر کیا تھی, ان کی شانیں کیا تھی, ان کا مرتبہ کیا تھا؟ وہ اپنے دور کے مجدد تھے, وہ قرآن و سنت کے عالم تھے, اہل سنت کا معیار تھا. اور ایک دور میں کئی مجدد ہو سکتے ہیں. امام احمد رضا بھی اسی دور کے مجدد ہیں, پیر مہر علی شاہ صاحب بھی اسی دور کے مجدد ہیں, علامہ یوسف نبہانی بھی اس دور کے مجدد ہیں. ہر ایک کا محاذ الگ تھا, ہر ایک کا علاقہ الگ تھا. اللہ نے ہر ایک کو بانٹ دیا اور ہر ایک نے ہر جگہ پر دین کی تجدید کی اور نبی کی ناموس پر پہرا دیا. رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, کہیے آمین. اللہم توفنا مع المسلمین والحقنا بالصالحین والحقنا بالصالحین والحقنا بالصالحین. اللہ ہمیں ان کے منشور پر موت دے اور قیامت میں ان کے ساتھ ہمارا حشر کرے. رضی اللہ تعالی ورضوان اللہ علیہ اجمعین. تو یہاں پر میں عرض کر رہا ہوں کہ مسئلہ ہے حیات عیسیٰ اور نزول عیسیٰ. پھر غور سے سن لیجیے آپ, اس کو گڈ مڈ نہیں کر دینا, خلط ملط نہیں کر دینا. میں مسئلہ ختم نبوت نہیں بیان کر رہا, میں مسئلہ ہے حیات النبی, حیات عیسیٰ بیان کر رہا ہوں. مسئلہ حیات عیسیٰ کا ختم نبوت کے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ وہ ایک الگ ٹاپک ہے. یہ صرف الجھانے کے لیے مرزائی بیچ میں لے کر آتے ہیں, اور اپنی علمی شیخیاں بگاڑنے کے لیے اپنے جو تھوڑی بہت ضعیف روایات ان کے پاس مل جاتی ہے ادھر ادھر کی تاویلیں, اور نور الدین جیسے ان کے نام نہاد زر خرید قسم کے وہ درباری ملا جو اس نے پال رکھے تھے, انہوں نے صرفی نحوی قاعدے سے آیتوں کے معنی کو بدلنے کی کوشش کی. لیکن حضور شیخ الاسلام حضرت سید الاولیاء پیر مہر علی شاہ صاحب نے سب ان کے استدلال علمی اکھیڑ کے پھینک دیے, اور بتایا کہ علم نبوی کیا ہوتا ہے, وہ نبی کا بیٹا بتا رہا ہے. تو حضرت سید الاولیاء سید السادات حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے قائم کیے ہوئے گرامر کے اعتراضات کے بھی جوابات دیے. وہ انشاءاللہ اگر آپ ذوق رکھیں گے تو میں کچھ کچھ آسان کر کے بھی آپ کو سمجھاؤں گا. آج ایک بحث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس آیت کے تحت لکھی ہے, اور بڑی مبارک بحث لکھی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدی سید الاولیاء سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو لکھا, اور مرزا اتنا بدکا ہے پیر صاحب سے اور اتنا بھاگا ہے, اس نے پوری, میرے پاس کتاب موجود ہے اس کی روحانی خزائن, اس میں مکمل ایک جلد ہے اس کی تحفہ گلڑویا, اور بڑی گالیاں دی اس نے اور بڑی بکواسات کی ہیں. اور پیر صاحب نے اپنی کتاب شمس الہدایہ سے پیچھے اشتیائی کے اندر اس مناظرے کا بھی ذکر کیا ہے جو مرزا نے ڈنگے ماری تھی. تو خیر اس نے پوری ایک کتاب لکھی ہے, گالیاں اس نے دبا کر دی ہے, پیر صاحب کی طرف تہمتیں لگائی, گندی گالیاں دی ہیں, لیکن جو پیر صاحب نے ان کو گاڑ دیا تھا استدلال, کیونکہ مفتی نور الدین ان کا سب سے بڑا مناظر تھا, اس کو مرزا نے کہا جان بچا ہماری پیر مہر علی شاہ سے. اس نے جناب ادھر ادھر سے گرامر کے قاعدے معاہدے نکال کر کسی طریقے سے آیتوں کو تبدیل کر کے حضرت عیسیٰ کی وفات کا تصور پیش کیا. اور پیر صاحب نے جب کتاب لکھنا شروع کی, فرمایا کہ تو میری, یہ میرے علمی ذوق کے خلاف ہے کہ اس کتاب کا میں جواب لکھوں، لیکن فرمایا کہ یہ میرے جو مریدین اور تلامذہ ہے یہ مجھ پر اصرار کرتے ہیں، تو بادل نہ خواستہ میں کچھ لکھنا چاہ رہا ہوں، ورنہ اس کتاب کو دیکھ کر مجھے گھن آتی ہے کہ اتنی جہالت پر مبنی کتاب ہے. لیکن مریدوں نے کہا کہ حضور آپ لکھیں، تو پھر آپ نے یہ دو کتابیں سے پیشتی آئی اور شمس الہدایہ جو آپ نے تحریر فرمائی ہے، اس میں ان کی تام علمی قلیوں کو کھول کر دیا اور قرآن کا وہ مضمون جو حضور نے بیان کیا تھا اسی کی روح کو امت کو عطا فرما دیا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اب سنیے کہ پیر صاحب نے اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ نبوت کی دو جہتیں ہیں، اس کو بھی ساتھ میں ذرا ملا لیں تاکہ بات بات یہ ہو جائے، موضوع چل گیا ہے. نبوت ایک جہت باعتبار ظاہر کے، ایک اعتبار باطن کے ہیں. باطن کے اعتبار سے مراد کیا؟ کہ قرب الہی، اور ظاہر کے اعتبار سے کیا؟ تبلیغ پر معمور ہو جانا. فرمایا کبھی یوں ہوتا ہے کہ ظاہری حصہ سکوت میں رہتا ہے لیکن باطنی حصہ کبھی سکوت میں نہیں رہتا، یعنی ظاہری حصے کا ظہور کبھی نہیں نظر آتا. مثال کے طور پر نبوت کی دو جہتیں ہیں، نبوت کی دو جہتیں ہیں، ایک بطون نبوت اور ایک ظہور نبوت. بطون نبوت جو ہے وہ قرب الہی کے ساتھ، اور ظہور نبوت دین کی تبلیغ کے ساتھ. فرمایا اسی طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو آپ کی نبوت کا جو ظہور کا پہلو ہے وہ خاموش رہے گا، لیکن بطون والا پہلو جو وہ جڑا رہے گا. پھر خود فرماتے ہیں جس طرح مصطفیٰ کریم نے 40 سال سے پہلے اعلان نہ فرمایا تو آپ کا ظہور کا پہلو سو رہا تھا، بطون کا جاگ رہا تھا. اور فرمایا 40 سال کے بعد جب اعلان کر کے تبلیغ شروع کر دی تو پھر ظہور بھی تھا اور بطون بھی تھا. بطون تو ہے اصل نبوت. اس اعتبار سے دیوبندیوں کا بھی جواب بن جاتا ہے کہ 40 سال سے پہلے حضور نبی تھے تو کیا تھی، تو پیر صاحب کی ان مرزائیوں کا جواب دیا تو ان کے چچروں کا بھی جواب اس کے اندر آ گیا. تو اب یہ جو جواب، یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ مرزے نے سوال کیا، نور الدین نے بہت چیخ چاخ کے سوال کیا پیر صاحب کے اوپر کہ جناب یہ جو حضرت عیسیٰ آئیں گے تو کیا ان کی نبوت گئی؟ فرمایا نہیں. تو کہا پھر یہ تو پھر نبی رہے نا، تو خاتمۃ محمدی کا فرق کیسے واضح ہوگا؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے باعتبار بطون نبوت کے، اور حضور کے امتی اور مبلغ ہوں گے باعتبار ظہور کے، یعنی ظہور کا جو پہلو تبلیغ کا آپ کی اپنی شریعت کا ہے وہ خاموش ہوگا، اور نبوت کا جو پہلو ہے بطون نبوت کا پہلو وہ جاگتا رہے گا، اس لیے کہ وہ اللہ سے تعلق ہے. تو آپ ظہور کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبلغ ہوں گے، اور اللہ رب العالمین نے اس قانون کو بنایا ہے کہ کبھی ظہور روشن ہوتی ہے اور بطون ساکت ہوتا ہے. بطون تو ہمیشہ ہی روشن ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ قرب الہی کا تعلق ہے، اس کا قرب الہی کا تعلق ہے. یہ ایک بات. اب یہاں پر بات جو بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہود نے یہ بات کہی، وقولہم انا قتلنا المسیح، ان کے کفر کا کی جو وجہ تھی قرآن کہتا ہے وہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح کو قتل کیا، عیسیٰ ابن مریم، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے، رسول اللہ جو اللہ کے رسول تھے. ایک آواز یہاں پر یہ بھی لگائی گئی مفسرین کی جانب سے کہ رسول اللہ کیوں کہا انہوں نے، کیا وہ رسول مانتے تھے؟ کہا نہیں، وہ چڑھانے کے لیے کہ جس کو تم رسول کہہ رہے تھے نا ہم نے اس کو مار دیا، اس چڑھانے کے حوالے سے انہوں نے رسول کہا تھا. تو قرآن نے ان کے قول کی پوری حکایت کر دی. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ان کے قول کی وجہ یعنی جو کفر تھا ان کا یہ کہ ہم نے مسیح ابن عیسیٰ ابن مریم کو جو مسیح ہیں ان کو ہم نے قتل کر دیا. تو اب قرآن اس کا جواب دیتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ. اب قرآن اپنا فیصلہ سناتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، حالانکہ انہوں نے ان کو نہ قتل کیا، وما صلبوہ اور نہ انہیں سلی دی، ولیکن شبیا لہم، لیکن ہاں ان کے لیے کسی شخص کو عیسیٰ کے مشابہ بنا دیا گیا تھا. یہ سورۃ النساء کی آیت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. تو یہ قرآن کریم میں واضح طور پر کہا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ہم کو آپ کو قتل کیا گیا نہ آپ کو سولی چڑھایا گیا، ولیکن شبیا لہم، لیکن آپ کو آپ کے لیے کسی اور آدمی کو آپ کے چہرے کے مشابہ کر دیا گیا. اور اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، فرمایا بے شک جنہوں نے اس معاملے میں اختلاف کیا وہ ضرور اس کے متعلق شک میں ہیں، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، فرمایا کہ ہاں انہیں اس کا بالکل یقین نہیں، ہاں وہ صرف اپنے گمان کے مطابق بات کرتے ہیں کہ ہم نے جو کیا کیا. اب اللہ آگے فرما رہا ہے دوبارہ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور انہوں نے یقیناً قتل نہیں کیا. تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا بر رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. یہ قرآن کی واضح آیت ہے. بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما, اور اللہ بہت غالب نہایت حکمت والا ہے. اور سورہ زخرف کے اندر بھی اس کی وضاحت تھی کہ وہ آئیں گے, اور یہاں پر ہے کہ اٹھایا گیا. اس آیت پر ظاہر سی بات ہے اتنا واضح ثبوت موجود ہے, تو مرزائی بھی اس کو پڑھتے ہیں لیکن وہ اس میں پھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قتل کا معنی یہ ہے, رفع کا معنی یہ ہے, قتل سا معنی یہ ہے, قتل کوئی اور چیز ہے, قتل اپنے حقیقت پر نہیں ہے, وہ قتل اپنے مجاز پر ہے اور رفع. اب یہ پھر کیا کرتے ہیں کہ جو قرآن کا واضح فلسفہ آ گیا, اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا وما قتلوہ یقیناً, کہ یقیناً یہودیوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا, اور فرما بر رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے ان کو اپنی جانب اٹھا لیا. اب اتنا واضح قرینہ ہے. اب اس میں یہ دھاندلی کرتے ہیں کہ نہیں, قتل کیا گیا ہے آپ کو اور آپ کی روح کو اٹھا لیا گیا. اب یہ اس طرف آتے ہیں اور اس کے معنی کو بدلتے ہیں, اور قتل کر دیا گیا ہے, روح کو اٹھا لیا گیا ہے, اور ایک معنی اس کا یہ کہتے ہیں کرتے ہیں کہ جناب بڑے محبوب تھے, ان کو قتل کر دیا گیا, روح کو اٹھا لیا گیا, تو روح آپ کی اٹھی اور جسم جو اٹھا لیا گیا, جسم نہیں اٹھا, روح آپ کی اٹھی ہے, اور جسم تو تختے کے اوپر گویا کہ قتل کر دیا گیا تھا, جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں, آپ کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ آپ کو باقاعدہ اور باضابطہ اٹھایا گیا. اس پر حضرت پیر مہرعلی شاہ صاحب کے بڑے شائستہ جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضور سید الاولیاء پیر مہرعلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ اس پر بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں. فرمایا یہ جو ان کا قول ہے کہ وما قتلہ یقیناً بر رفعہ اللہ الیہ, جو قرآن نے کہا ہے کہ یقیناً حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ ان کو اٹھا لیا گیا. اب پیر مہرعلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ اس پر گفتگو فرماتے ہیں. فرمایا یہ کلمہ بل جو ہے نا, بل وما قتلہ یقیناً, کہ یقیناً آپ کو قتل نہیں کیا گیا بل, اور یہ را کیونکہ مشدد ہے تو آگے اس کے ساتھ مل رہا ہے بر بن رہا ہے, تو بر رفعہ اللہ, تو فرمائیے بل جو ہے یہ دونوں کے بیچ میں آیا ہے, قتل کے اور رفع کے درمیان میں آیا ہے بل. اور بل کا معنی اردو میں ہوتا ہے بلکہ, کیا معنی ہوتا ہے بلکہ, تو معنی یہ بنتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا. تو یہ اردو میں بھی بل کا معنی دونوں میں فرق کرنے کے لیے آتا ہے. اب ذرا اس کو سنیے جو حضرت پیر مہرعلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں. شمس الہدایہ کے اندر آپ نے لکھا اور شمس البازغہ کی دجیاں اڑا دی آپ نے جو ان کی طرف سے پیش کی گئی تھی. فرمایا بل بلکہ ہوتا ہے ابطال ما قبل کے لیے آتا ہے. فرمایا یہ کلمہ جو ہے اپنے ما قبل جو پیچھے مضمون آ رہا ہے اس کے معاملات کو باطل کرنے کے لیے آتا ہے, اور جو اصل صورت ہے اس کو آگے پیش کرنے کے لیے آتا ہے. تو فرمایا وما قتلوہ یقیناً بر رفعہ اللہ الیہ, یعنی قتل نہیں کیا گیا ان کو یقیناً, تو پھر کیا کیا گیا؟ فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ, یعنی پھر اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. تو یہ بل نے جو ہے وما قتلوہ یا قتلوہ جو ہے مقتولیت کو باطل کرنا تھا, مقتولیت کو باطل کرنا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقتولیت کو باطل کرنے کے لیے اور ان کی مرفوعیت کو پیش کرنے کے لیے. تو مقتولیت باطل ہو جائے اور مرفوعیت ثابت ہو جائے, تو خدا نے بل کو لایا کلمے کے اللہ کے کلام نے. تو یہ بل جو ہے یہ کلمہ اپنے ما قبل اپنے پہلے آنے والے مفہوم اور مضمون کو باطل کرتا ہے اور آنے والے مضمون کو ثابت کرتا ہے. تو بل سے ما قبل مضمون کیا تھا؟ مقتولیت کا, اور آنے والا جو آگے کا ما بعد کو جو تھا وہ مرفوعیت کا تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ بل جو ہے اس نے مقتولیت کو ختم کیا اور مرفوعیت کو جائز کر دیا. اب مرزا کہتا ٹھیک ہے ہم اس کو مانتے ہیں کہ جی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ تو عام کتابوں میں لکھا ہے کہ بل جو ہے با زبر لام بل, یہ بل کا جو کلمہ ہے یہ یقیناً اپنے ماں قبل سے معاملات کو باطل کرنے کے لیے آتا ہے, اور ماں بعد جو اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے, ماں قبل ماں بعد سمجھ رہے, یعنی پیچھے سے جو بات چل رہی ہے اور بیچ میں بل آ گیا, وما قتلوا یقیناً بل بر رفع اللہ علیہ, ان کو قتل نہیں کیا گیا یقیناً بلکہ اللہ نے اٹھا دیا. تو بل سے پہلے جو مفہوم آ رہا تھا وہ قتل کا آ رہا تھا, اور بل کے بعد جو مفہوم آ رہا ہے وہ اٹھانے کا آ رہا ہے. تو بل اپنے پہلے والے مضمون کو باطل کرتا ہے اور بعد والے مضمون کو ثابت کرتا ہے تو اس بل نے بتا دیا جو پہلا مفہوم مقتولیت کا تھا وہ غلط ہے اور جو چیز ثابت ہے وہ مرفوعیت ہے, وہ اٹھایا جانا ہے. اب مرزا کے دل نواز اس چیز کو قبول کر دیں کہ یہ بات ٹھیک ہے. اب پھر سب آگے اس کو لکھ رہے ہیں, ذرا ان کی شائستہ اردو کو بھی آپ سنیے. فرماتے ہیں ترجمہ بل, بل کے ہوتا ہے ابطال ما قبل کے لیے, یعنی اللہ تعالیٰ نے زوم یہود کو جو سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی مقتولیت اور مصلوبیت کے قائل تھے باطل کرتا ہے. اور ما قبل اور ما بعد بل استرابیہ ابتدائیہ کے متضاد ہوتے ہیں, یہ دونوں معن متحقق نہیں ہوتے. حسب مقتضا کلمہ بل مقتولیت اور مرفوعیت یعنی حضرت مسیح کے مارے جانے اور اٹھائے جانے میں منافات اور عدم اجتماع فی التحقیق چاہیے, اور ظاہر ہے کہ مابین مارے جانے اور اٹھائے جانے روح کے آسمان کی طرف کچھ منافات نہیں, دونوں امر معن پائے جاتے ہیں. اب یہ آپ نے ذکر کیا, اب اس کا کیا مطلب ہے اور آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, تو اس کو میں تھوڑا آسان کر کے آپ کو بتا دوں. ایک تو یہ قاعدہ اپنے ذہن میں آپ رکھ لیجئے کہ یہ لفظ بل جو ہے یہ اپنے پہلے اس کے پیچھے جو مضمون آ رہا ہے یہ اس مفہوم کو باطل کر رہا ہے. اور وہ مفہوم کیا تھا, حضرت پیر صاحب لکھتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ زعم یہود, یہود کا یہ گمان تھا نا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے, تو یہ بل لا کر اللہ زوم یہود جو تھا کہ ہم نے ان کو صلیب دے دی, صلیب پر چڑھا دیا اور مقتول کر دیا, تو جو اس کے قائل تھے تو بل لا کر اللہ اس مضمون کو باطل کر رہا ہے. اور ما قبل اور ما بعد بل استرابیہ ابتدائیہ متضاد ہوتے ہیں. اور فرمائے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بل جب بیچ میں آ جاتا ہے تو اس کا اس سے پہلے آنے والا اس کے بعد میں آنے والا یہ دونوں متضاد چیزیں ہوتی ہیں, یہ دونوں متضاد چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ جس کو یہ چھوڑ رہا ہے وہ آنے والے سے تعلق نہیں رکھتا اور جس سے وہ تعلق بڑھا رہا ہے وہ پچھلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو بل جہاں پر اپنے پچھلے کو رد کرنے کے لیے آتا ہے وہیں بل دونوں میں منافات, دونوں میں تخالف, دونوں میں فرق واضح کرتا ہے کہ بل سے پہلے جو ہے تو بعد والا ویسا نہیں اور بل کے بعد والا جو ہے وہ پہلے نہیں. تو فرمایا کہ دونوں کے اندر وہ تضاد بیان کرنے کے لیے آتا ہے, دونوں میں تضاد بیان کرنے کے لیے, یعنی دونوں معن متحقق نہیں ہو سکتے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ بل سے پہلے جو مضمون چل رہا ہے اور بل کے بعد جو مضمون چل رہا ہے دونوں ایک ہی بات ہو, یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ بل سے پہلے جو بات چل رہی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے اور بل کے بعد جو ثابت کی جاتی وہ اور ہوتی ہے. اگر دونوں ایک ہی ہو تو تضاد کیسا, تضاد کر پیدا کرنے کے لیے, دونوں کو جدا کرنے کے لیے, دونوں میں تناقض پیدا کرنے کے لیے, دونوں میں تضاد بیان کرنے کے لیے, تخالف بیان کرنے کے لیے بل لایا جاتا ہے. یہ پھر صاحب فرماتے ہیں, فرمایا اب اس معنی میں دیکھیے کہ وما قتلوہ یقیناً بر رفعہ اللہ, یعنی یقیناً آپ کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ اللہ نے آپ کو اٹھا لیا. تو قتل کرنا اور اٹھانا یہ دونوں ایک نہیں ہے, یہ کہنا چاہ رہا تھا. قتل کرنا اور اٹھانا بولیے دونوں ایک چیز نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ قتل کرنا اور اٹھانا دونوں ایک ہی چیز ہو, نہیں, ان دونوں میں یہ دونوں متضاد ہے. جو اٹھایا گیا وہ قتل نہیں ہوا, جو قتل کیا گیا وہ اٹھایا نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابھی اب تھوڑا آگے چلیں. حسب مقتضا کلمہ بل مقتولیت اور مرفوعیت یعنی حضرت مسیح کے مارے جانے اور اٹھائے جانے میں منافات اور عدم اجتماع فی التحقیق چاہیے, یعنی بل اس بات کو بتا رہا ہے کہ آپ کو قتل نہیں کیا گیا اس لیے کہ جو قتل کیا گیا اسے اٹھایا نہیں گیا اور جسے اٹھایا گیا اسے قتل نہیں کیا گیا. تو یہ بل اس چیز کو پیش کر رہا ہے. اور یہی وما قتلوہ یقیناً بر رفعہ اللہ علیہ, وہ قتل نہیں ہوئے اٹھا دیے گئے. اب قتل اور اٹھانے میں دونوں میں منافات کو پیش کرنے کے لیے بل آیا کہ جو قتل ہوا تھا وہ اٹھایا نہیں گیا اور جو اٹھا لیا گیا وہ قتل نہیں ہوا ہے. اب آگے سنیے آپ اس کو. اب اس میں مرزا یہ کہتے ہیں کہ جسم قتل ہم مانتے ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بل مان لیتے ہیں چلیں, کیونکہ یہ عام سطح کا طالب علم بھی اس بات کو سمجھتا ہے. تو پیر صاحب نے تو پہلے یہ بات کی, آگے اور بہت گنجلہ کی عبارت ہے, اس کو انشاءاللہ میں آنے درسوں کے اندر تھوڑا سہل کر کے آپ کے سامنے لاؤں گا. آپ ارشاد فرماتے ہیں, یعنی مرزائیوں نے یہ پھر کہا کہ ٹھیک ہے بل جو ہے وہ اپنے ما قبل اور ما بعد, اپنے سے پہلے اور اپنے سے بعد والی چیزوں میں فرق کرنے کے لیے آتا ہے, جو اس سے پہلے کا مضمون ہے وہ بعد کا نہیں ہوتا. یہ بات مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم بھی تسلیم کر لیتے ہیں. تو آیت کا معنی یہ ہوگا کہ وما قتلوا یقیناً، کہ آپ کو قتل نہیں کیا گیا یقیناً، بر رفعہ اللہ علیہ، لیکن اس صورت میں آپ کو قتل کر دیا گیا کہ جسم رہ گیا اور روح اٹھا لی گئی. وہ کیا کہتے ہیں مرزائی، روح اٹھائی گئی ہے جسم نہیں اٹھایا گیا، اور روح اٹھا لی گئی ہے جس طرح آم کی اٹھائی جاتی ہے. تو حضرت پیر مرلی شاہ صاحب فرماتے ہیں روح تو ہر ایک کی اٹھائی جاتی ہے، تو یہاں خصوصیت کے ساتھ اس کو اٹھانے میں روح کے ساتھ کیسے متعلق کریں گے؟ بھائی کوئی بھی مرتا ہے تو اس کی روح یہاں تھوڑی رہتی ہے، وہ اڑ جاتی ہے. تو یہ کہ اتنے اہتمام کے ساتھ ان کے قتل نہ ہونے کو بیان کرنا اور پھر صرف روح اٹھائی گئی ہے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اب اس کو حضرت پیر صاحب کس طرح نبھاتے ہیں، ذرا اس چیز کو دیکھیے. مرزا کا سوال کہ روح بلند ہوا ہے، جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ مسیح کے قتل جسمی، اب ذرا غور سے سنیے گا، مسیح کے قتل جسمی اور رفع جسمی دونوں میں تضاد ہے. یعنی ظاہر سی بات ہے کہ بل جو ہے وہ تضاد بیان کرنے کے لیے آتا ہے. تو اگر جسم قتل ہوا ہے، اگر جسم قتل ہوا ہے، جسم قتل ہوا ہے تو پھر جسم اٹھا نہیں، اور اگر جسم قتل نہیں ہوا تو جسم ہی اٹھا تھا. اگر جسم قتل ہوا ہے یعنی مسیح کے قتل جسمی اور رفع جسمی دونوں میں تضاد ہے، قتل جسمی اور رفع جسمی، یعنی اگر جسم قتل ہوا ہے تو پھر جسم اٹھا نہیں، اور اگر جسم ہی اٹھا ہے تو پھر جسم قتل نہیں ہوا. اب آپ فرماتے ہیں ان دونوں میں تنافی ہے، اور اگر جسم مسیح یہود کے ہاتھوں میں مقتول ہو تو وہی جسم عالم بالا کی طرف مرفوع نہ ہوا، اور جبکہ قرآن نے کہا وما قتلوہ وہ قتل نہ ہوئے، تو معنی اس کے خلاف یہی نکلا کہ اٹھا لیے گئے. اور اگر مسیح بجسد عنصری یعنی اپنے ظاہری جسم کے ساتھ بحفظ و امان اٹھا لیے گئے ہیں تو پھر یہود نے ان کو قتل نہیں کیا، اور قرآن یہ کہتا وما قتلوہ انہیں قتل نہیں کیا، تو کہا جب ان کے جسم کی قتل کی بات نہیں ہوئی تو پھر اسی جسم کو اٹھا لیا گیا ہے. اور فرما اگر مسیح بجسد عنصری بحفظ و امان اٹھائے گئے تو یہود کے ہاتھ قتل نہ ہوئے، اس لیے کہ یہود کے ہاتھ جسم کا قتل نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو رفع تھا وہ روح نہیں تھا بلکہ روح اور جسم دونوں کا تھا. یہ بات حضرت پیر مہلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی نے اس کے خلاصے کے اندر آپ نے ذکر فرمائی، اور قرآن کریم نے اسی چیز کو ذکر کیا. اور یہ درمیان میں ایک ضمناً میں نے ایک بات آپ کی خدمت پیش کی ہے، ورنہ یہ سارا مضمون خود اپنے معنی کو واضح کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا ہے اور آپ آسمانوں کی طرف آپ کا عروج ہوا، اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس حقیقت کو بڑے واضح طور پر ذکر کیا. اور اس کے آگے دیکھیے اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتا ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد یہ ہے کہ جب یہ کہا گیا نا کہ وما قتلوہ یقیناً، آپ کو یقیناً قتل نہیں کیا گیا، بر رفعہ اللہ علیہ، بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنی جانب اٹھایا، وکان اللہ عزیز حکیمہ، اور اللہ رب العالمین غالب نہایت حکمت والا ہے. پھر اس کے ساتھ ذکر کیا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اب موت کا ذکر آ گیا. وہاں تو کہہ دیا، اب دیکھیں ترتیب کے ساتھ آیتیں چل رہی ہیں، وہاں پر کہہ دیا کہ قتل نہیں کیا گیا، آسمانوں پر اٹھایا گیا. اچھا پھر ان کا موت کا کیا ہوگا، پھر وہ کب انتقال کریں گے؟ آسمان پر اٹھ گئے تو اٹھ گئے، اب ان کو موت نہیں آنی. تو پھر فرمایا ہاں موت آئے گی، لیکن اس سے پہلے ایک کام ہوگا اور اس کام کے بعد انہیں موت آئے گی. فرمایا وہ کام کیا ہوگا، فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نزول عیسیٰ کے وقت اہل کتاب میں سے ہر شخص، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وہ ان کی موت سے پہلے سارے اہل کتاب مسلمان ہو جائیں گے. سارے اہل کتاب مسلمان ہو جائیں گے، قبل موت ہی، ان کی موت سے پہلے. جب سارے اہل کتاب، تم پوچھ رہے ہو نا کہ جناب جب ان کو اٹھا لیا گیا تو پھر وہ کب تک زندہ رہیں گے، کیا ان کو موت کبھی نہیں آئے گی؟ قرآن نے کہا آئے گی، ہم ان کو بلائیں گے. اور ان کی وفات سے پہلے جو ایک واقعہ ہوگا وہ یہ کہ سارے اہل کتاب کلمہ پڑھیں گے. جب سارے اہل کتاب مومن ہو جائیں گے تو پھر انہیں موت بھی آ جائے گی، اور جب تک وہ واقعہ نہیں پیش آئے گا اس وقت تک عیسیٰ حیات رہیں گے، عیسیٰ زندہ رہیں گے. لہذا اس آیت سے ثابت ہوا کہ ابھی اہل کتاب مومن نہیں ہیں، وہ مشرکین میں سے ہیں، وہ مشرکین میں سے ہیں. وہ وقت آیا ہی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام جو بظاہر لے رہے ہیں اور باتیں بظاہر کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بات کر دی جائے کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موت کا کیا ذکر ہوگا؟ تو فرمایا موت اس صورت میں متحقق ہوگی کہ جب آپ کے نام لیوا اور اہل کتاب کے اور کتاب کے مدعی اور کتاب اہل کتاب کے دعوے دار اور اپنے آپ کو اہل کتاب کے لقب سے نوازنے والے جب ایمان لے آئیں گے تو فرمایا جب یہ واقعہ پورا ہو جائے گا، ہر بندے کی زندگی کے ہم نے کام رکھا ہے، فرمایا جب یہ واقعہ پورا ہو جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ جائے گی۔ تو باپ دیکھیں سورۃ النساء کی ترتیب سے آیت میں پوری بات کی ہے، فرمایا یہود کا کفر یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی اور سیدہ مریم کی توہین کی، پھر ان کے کفر میں سے یہود کے کفر میں سے یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے عیسیٰ رسول اللہ جو ہیں ان کو ہم نے قتل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں، یہ یہود کا ظلم ہے، وہ قتل نہیں کیے گئے، نہ انہیں سولی چڑھائی گئی ہے، بلکہ ان کے مثل ایک آدمی ان سے مشتبہ ہو گیا اور تشابہ ان کو لگ گیا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں اور جو بھی یہ بات کرتے ہیں اپنے ظن سے کرتے ہیں، پورے ایک ہی بات چل رہی ہے دیکھیے اوپر سے، وہ اپنے ظن سے یہ بات کرتے ہیں، ارے وما قتلوا یقیناً، وہ یقیناً قتل نہیں کیے گئے، ان کو تو ہم نے اپنی جانب اٹھا لیا تھا اور کیوں نہ اٹھائیں، ہم تو غالب عمر والے ہیں، اور سنو ہاں ان کی موت کی اگر تم بات کرنا چاہو تو موت انہیں آئے گی، لیکن ان کی موت سے پہلے ایک کام ہم سے ان سے کرائیں گے کہ روئے زمین پر صرف ایک دین ہوگا، دین اسلام ہوگا، اور سارے اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے، جب یہ کام وہ کر دیں گے تو ان کی موت آ جائے گی۔ یہ کتنا صاف ستھرا سادہ مضمون اس پر ذکر کیا گیا ہے۔ مرزا جو ڈنگے ماری ہیں تو انشاءاللہ میں وقت رہا ایک دو درس اگر بیچ میں رہیں گے تو انشاءاللہ میں اس کی ترتیب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور چند احادیث اس حوالے سے میں نے گزشتہ درس میں بھی آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا تھا، آج اس مضمون پر چند روایت میں مزید آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، یعنی صحیح روایات۔ مرزائی جو ہے وہ بخاری کے ماننے کے مدعی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بخاری کو مانتے ہیں، مسلم شریف کو مانتے ہیں، اور وہ حوالے لاتے ہیں، ہمارے خلاف بھی حوالے لاتے ہیں، اور اس کتاب کو ماننے کے مدعی بھی بنتے ہیں، اور اس کے کفریات میں تو ظاہر سی بات ہے، میں نے آپ کو کہا ہے کہ قرآن کی آیات کو تبدیل کیا ہے، انا انزل اللہ قرآن قریبا من القادیان ماذا اللہ، تو انا انزل اللہ فی الارض القدر کا یہ ایک معنی اس نے ماذا اللہ اس آیت کو گڑھ کر اس نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کتابوں کا ماننے کے چاہے لاہوری گروپ ہو یا قادیانی گروپ ہو، یہ دونوں گروپ جو ہے ان کتابوں کے ماننے کے مدعی ہیں۔ اب جو قرآن کی آیتیں آپ نے سنی ہے نا، اس سے کیا مطلب تھا، میں کیا جانوں اور آپ کیا جانیں، آقا جو سمجھائیں گے وہی بات صحیح ہو جائے گی۔ یہ جو قرآن مجید نے کہا تھا نا کہ حضرت عیسیٰ لوٹ کر آئیں گے اور ان کو اللہ فرماتا ہے کہ وہ قیامت کی علامات میں سے ہے، اور قیامت کی اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، تو پھر ساتھ میں اللہ رب العالمین یہ بھی ذکر کیا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ہاں ہاں ان کی موت آئے گی، مگر وہ کیسے، کہ ان کے ذریعے ہم زمین کے تمام اہل کتاب کو ان کے ہاتھ پر مطیع کریں گے، فرمان بردار کریں گے، اور وہ کلمہ پڑھیں گے۔ کہا حضور نے تلوار کیوں اٹھائی ان کے لیے، فرمایا نہیں نہیں، اگر حضور اٹھاتے تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت بنایا گیا اور لوگ کہتے ہیں یہ اہل کتاب پر ظلم کر رہے ہیں، فرمایا جس کا یہ نام لیتے تھے انہی کو لا کر کھڑا کریں گے، صلیب کو وہ خود توڑیں گے، خنزیر کو وہ خود قتل کریں گے، اور عیسائیت کو نیست و نابود وہ کریں گے۔ اس پر حضرت امام راضی کے چار پانچ جملے بھی بڑے قیمتی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرنے کی حکمت کیا ہے، ایک تو قرآن نے ذکر کیا ان کو نازل کرنے کی حکمت کیا ہے، تو ایک تو جواب اس کا یہ کہ یہود کے زوم کا رد کرنا ہے اور اس غلط خیال کا رد کرنا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، نہیں، حضرت عیسیٰ کو لایا اس لیے جائے گا تاکہ یہود کے منہ پر ایک گیلا جوتا مارا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ نہیں، عیسیٰ کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ تمہیں تشبہ لگ گیا تھا، عیسیٰ زندہ ہے اور یہ جل بگر ہو رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کی مدت حیات پوری ہونے کے قریب ہوگی تو ان کو زمین کی طرف اتارا جائے گا، یعنی اللہ کے علم میں جو ان کی عمر ہے نا، جب وہ قریب ہونے کی طرف آئے گی تو پھر اللہ ان کو اتارے گا، اور وہ اتاریں گے، ظاہر سی بات ہے وہ جن سے بشر میں سے ہیں، نبی ہیں، ہر نبی کی قبر ہے، تو یقیناً ان کی بھی معراج یہ ہے کہ وہ جائیں اپنے رب کے پاس، تو اس حالت میں جس طرح سارے انبیاء گئے ہیں، تو جب ان کی عمر کا ٹائم مکمل ہو جائے گا جو اللہ کے علم میں ہے، تو پھر اللہ ان کو زمین پر اتارے گا اور وہ زمین پر آئیں گے، ان کا وصال ہوگا اور ان کو زمین میں دفن کیا جائے گا، کیونکہ جو مٹی سے بنایا گیا ہے وہی اس کی اصل ہے، اور پھر اس کی طرف اس کو لوٹایا جائے گا۔ یعنی انبیاء معاذ اللہ خاک نہیں ہوتے، ان کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جسم مٹی سے تھوڑی بنے، حضرت آدم کا بنا ہے، پھر اسی کے اوپر ساری بات شروع ہو گئی ہے. لیکن ایک نسبت جو موجود ہے مٹی کے ساتھ جو انسان کے لیے شرف ہے, تو پھر آپ کا مدفن بنے گا اور تشریف لائیں گے آپ. اور تیسری حکمت یہاں پر حضرت امام راضی نے یہ بھی لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے نصارہ کے جھوٹ دعووں کا بھی رد کرنا ہوگا, یہود کا رد کرنا ہوگا اور نصرانیوں کے جھوٹ کا بھی رد کرنا ہوگا جو حضرت عیسیٰ سے متعلق یہ باتیں کرتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں اور وہ گویا کہ ان کو سولی دے دیا گیا ہے اور وہ مرنے کے 3 دن تک تڑپتے رہے معاذ اللہ سولی کے اوپر. تو اس جھوٹ کو بھی ثابت کرنا ہے, اور قرآن ان کی عظمتوں کا پیغام پھیلانے والا ہے, ان کی عظمتوں کا مدعی ہے, ان کی شان بتانے والا ہے, اور اصل جو باتیں اس کا مصدق ہے. تو قرآن اس کی تصدیق کے لیے ان کو دوبارہ اتارا جائے گا. اب چند احادیث اس حوالے سے سنیے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی. کل میں نے بخاری شریف کی بھی حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی. یہ چند روایات اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ فرضی بات نہیں ہے, اور نزول عیسیٰ کا مسئلہ یہ کوئی فرضی نہیں ہے کہ زبردستی کی کوئی تفسیر کی جائے. ابھی آپ نے سورہ نساء سورہ زخرف کا مضمون سمجھا, اب دیکھیے حضور اس کو کس انداز میں سمجھا رہے ہیں اور سرکار نے ان آیتوں کا مطلب کیا بیان کیا ہے. اس کو قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا ہے. مسلم امام احمد میں موجود حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے, خنزیر کو قتل کریں گے, صلیب کو مٹائیں گے, اور ان کے لیے نماز با جماعت سے پڑھائی جائے گی, وہ مال عطا کریں گے حتیٰ کہ اس کو کوئی قبول نہیں کرے گا, وہ خراج کو موقوف کر دیں گے, وہ مقام روحا پر نازل ہوں گے, وہاں حج یا عمرہ کریں گے یا قران کریں گے. پھر حضرت ابو ہریرہ نے یہی آیت تلاوت کی, وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, یعنی اور کوئی نہیں اہل کتاب میں سے بچے گا مگر یہ کہ وہ آپ کی وفات سے پہلے ایمان لے آئے گا. اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ حنظلہ کا خیال ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے قبل موت عیسیٰ پڑھا تھا. پتہ نہیں یہ حدیث کا جز ہے کہ نہیں, لیکن مراد اس کی یہی ہے. راوی یہ کہتا ہے, تفسیر یہی ہے کہ یہاں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہے. اب دیکھیں پورے طور پر صحابہ نے اس کو اس انداز میں ذکر کیا جب مرزا کا وجود بھی نہیں تھا, اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, یہ اجماعی مسئلہ ہے. یہ نہیں کہ مسلمان مرزا کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی روایات گڑھ رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ تو بخاری صدیوں پہلے لکھی گئی ہے. مرزا تو ابھی آیا گرودواس پور کے اندر, اور اس کو تو گورے انگریزوں نے دجال بنا کر اور اس کو ایجنٹ بنا کر مسلمانوں میں جہاں تھانوی کو کھڑا کیا وہاں اس کو بھی کھڑا کیا تھا تاکہ فتنے پھیلائے جائیں. اور واضح طور پر دیکھیے نا شبیر احمد عثمانی کا اور شبیر احمد عثمانی اور حسین مدنی کا جو مکالمہ ہمارے پاس موجود ہے, مکالمہ تو صدر ہیں, انہوں نے کہا جی باقاعدہ حاجی فنا صاحب جو تھے برٹش گورنمنٹ ان کو اتنے 100 روپے دیا کرتی تھی, اور کہا اس میں کیا حرج ہے. مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کو بھی تو اتنے پیسے ملا کرتے تھے, یہ خود ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں مکالمہ, اور پھر لکھ دیا گیا اس کو. تو میں کہتا ہوں یہ جو اشرف علی تھانوی صاحب کو گورنمنٹ پیسہ دیتی تھی کوئی نماز پڑھنے کا دیتی تھی اس دور میں, اور ایک روایت ہے کہ 800 روپے ملتے تھے, اور 800 روپے اس دور کے 800 روپے تھانوی صاحب کو ملتے تھے, الیاس کاندھیلوی کو ملتے تھے. تو پیسے تو انہوں نے لیے اور نام علیحدہ کے لیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے انگریزوں کے ساتھ کیا. تو یہ تو ساری تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ پیسے انگریز کس کو دیتے تھے. تو انگریز پیسہ اس لیے دیا کرتے تھے کہ جناب وہ نمازیں پڑھائیں اور کتابیں لکھیں اور دین کو پھیلائیں, نہیں. تو اب اس بات کو آپ دیکھیے کہ مرزا نے جو باتیں کی ہیں یہ تو صدیوں پہلے احادیث کے اندر ذکر کر دیا گیا ہے کہ ان آیات کا کیا معنی ہے جو سورہ نساء کے اندر ذکر کی گئی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی, جنگ کرتے رہے گی, اور وہ قیامت تک غالب رہے گی, حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے, ان مسلمانوں کا امیر کہلائیں گے, اور آپ ہمیں نماز پڑھائیں گے. حضرت عیسیٰ اس امت کی عزت افزائی کے لیے فرمائیں گے کہ نہیں تمہارے باز پر امیر ہے لہذا وہ نماز پڑھائیں. تو یہ نزول کی پوری باتیں سری جو ہے احادیث کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی. مستدرک کے اندر روایت موجود ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم ضرور نازل ہوں گے. بولی سبحان اللہ, ضرور نازل ہوں گے, احکام نافذ کرنے والے, انصاف کرنے والے, امام عادل ہوں گے, وہ ضرور راستوں پر حج یا عمرہ کرنے جائیں گے, اور وہ ضرور میری قبر پر آئیں گے. جس طرح کل بھی میں نے پیش کیا تھا اس نے امام احمد سے کہ وہ میری قبر پر آئیں گے اور مجھ کو سلام کریں گے اور میں ان کے سلام کا جواب دوں گا. تو جہاں مرزائیوں کی نفی ہوتی ہے وہاں وابیوں کا بھی جنازہ نکلتا ہے یہاں سے, کہ سرکار کی حیات جو ہے وہ حیات برزخی نہیں حیات دنیاوی ہے، یعنی حیات میں برزخ میں سماعت فرما رہے ہیں، اور جواب بھی دیں تو سمجھ میں نہیں آتا. فرمایا کہ جس طرح وہ مجھے سلام کرے گا اسی طرح میں اس کو جواب دوں گا. تو یہ حدیث پاک بھی گویا کہ روایت کے اندر موجود ہے، اور مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے، رسول کریم فرماتے ہیں کہ میری امت میں دجال نکلے گا، اور دجال پہ تو کثیر حدیثیں بخاری کے اندر ہیں، مسلم کے اندر موجود ہے. جماعت اسلامی کے بانی مودودی نے واضح طور پر دجال کا انکار کیا ہے، واضح طور پر اپنی تفہیم القرآن کے اندر دجال کا انکار کیا ہے، اور بخاری کے اندر دجال کی ساری روایات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، اور تفصیل کے ساتھ مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ ایک صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، اور اس کے ذکر میں آپ کی آواز پست ہونے لگی، یعنی منظر قیامت اور ہیبت کو ذکر کرتے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز جو تھی وہ پست بھی اور بلند بھی ہوئی، یعنی اس کی ہولناکیوں کو ظاہر کرنا تھا، حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ وہ کھجور کے جھنڈ میں ہیں، ہم رسول کریم، یعنی ہمیں یوں لگا کہ جس طرح دجال یہیں پر کہیں موجود ہے. تو کہتے ہیں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس ہوئے اور پھر حاضر ہوئے، اور آپ نے ہمارے چہرے کو وحشت زدہ دیکھ کر پوچھا تمہیں کیا ہو گیا؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے دجال کا ذکر کیا اور اس کی حقارت اور اس کی ہولناکی کو بیان کیا، حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں ہیں. آپ نے فرمایا دجال سے زیادہ مجھے ایک اور چیز کا تم پر خدشہ ہے، اگر بالفرض دجال کا ظہور میرے سامنے ہوا تو تمہارے بجائے میں اس کے خلاف حجت پیش کروں گا، اور اگر دجال کا ظہور اس کے اس وقت ہوا کہ جب میں تم میں نہیں ہوں تو ہر شخص خود اس کے مقابلے میں حجت پیش کرے گا، اور میری طرف سے ہر مسلمان کا اللہ حافظ ہے، دجال گھنگریالو بالوں والا جوان ہوگا، اس کی ایک آنکھ یعنی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی یعنی کانا ہوگا، گویا کہ اس میں اس کو زمانہ جاہلیت کے ایک شخص عزہ بن قطن کے غلام سے مشابہ پاتا ہوں، تم میں سے جو شخص اس کو دیکھے وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے. آپ نے فرمایا وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا، اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا زمین میں قیام کتنی مدت کے لیے ہوگا؟ سرکار نے فرمایا 40 دن یا ایک دن یا ایک سال کی طرح ہوگا، اور ایک دن یا ایک اور ایک دن ایک مہینے کی طرح ہوگا، اور ایک دن ایک جمعے کی 7 دنوں کی طرح ہو جائے گا، اور باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بتلائیے کہ جو دن ایک سال کی طرح ہوگا اس میں ہمیں ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن تم اندازے سے نماز کے اوقات کو مقرر کرنا، یعنی جب دن لمبا ہو جائے گا، مختصر یہ بڑی طویل حدیث ہے، یعنی جب دن لمبا ہو جائے گا تو نماز تو مشروط ہے وقت کے ساتھ، تو جیسی نماز کا وقت آئے گا، جس نماز کا وقت جیسے آئے گا، فجر کا وقت آئے گا تو فجر پڑھ لینا، ظہر کا وقت آئے گا تو ظہر پڑھ لینا. المختصر ہے کہ پھر اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر جب حضرت عیسیٰ اپنے اصحاب کے ساتھ اتریں گے تو ان کی بو سے اس کی چربی اور اس کا خون ایک بالش کی جگہ بھی خالی نہیں پائیں گے. پھر حضرت عیسیٰ ان کے اصحاب دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جب دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ لمبی گردن والے اونٹوں کے مثل پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھا کر پہاڑ کے غار میں پہنچا دیں گے. مسلمان ان کے تیر و کش 7 سال تک جلائیں گے، یعنی اتنا بڑا لشکر دجال لے کر آئے گا. پھر اللہ ایک بارش بھیجے گا جو ہر گھر اور ہر خیمے تک پہنچ جائے گی اور تمام زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صفاف اور صاف کر دے گی. پھر زمین سے کہا جائے گا اپنے پھل باہر نکال، اپنی برکتوں کو لوٹا. سو اس دن ایک جماعت ایک انار کھائے گی اور اس کے چھلکے کے سائے میں بیٹھے رہے گی، یعنی یہ حال ہوگا. فرمایا دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کو سیر کرے گا، ایک بکری کا دودھ ایک چھوٹے قبیلے کے لیے کافی ہوگا. وہ اس حال میں ہوں گے کہ اللہ ایک ہوا بھیجے گا جو ہر مومن کی روح کو قبض کر لی جائے گی، پھر برے لوگ باقی رہ جائیں گے معاذ اللہ، اور وہ عورتوں سے اس طرح کھلم کھلا جمع کریں گے جس طرح جانور کرتے ہیں، اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی. اور یہ حدیث حسن ہے اور یہ مسلم شریف کے اندر تفصیل ذکر کی گئی، اللہ محفوظ فرمائے. ایک اور روایت اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اس کو بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے. رسول کریم نے فرمایا میری امت میں دجال نکلے گا، وہ 40 اور پھر آگے تفصیل فرمایا اتنے دن وہ ٹھہرے گا. پتہ نہیں آپ نے 40 دن رابی کہتا فرمایا، یہ 40 ماہ فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا، اور عیسیٰ ابن مریم، صحابہ نے پوچھا حضور ان کے چہرے کی شباہت کیسی ہوگی؟ فرمایا عروہ بن مسعود جیسا چہرہ ہوگا. یہ حضور نے فرمایا کہ ان کے چہرے کی شباہت جو ہے وہ عروہ بن مسعود جیسی ہوگی، وہ دجال کو ڈھونڈ کر اس کو قتل کریں گے، پھر لوگ 7 سال تک ٹھہرے رہیں گے، پھر اللہ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا اور روئے زمین پر جس شخص کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی خیر یا ایمان ہوگا وہ اس کی روح قبض کر لی جائے گی اور زمین برے لوگوں سے باقی رہ جائے گی، نہ کسی نیکی کو پہچانیں گے نہ کسی برائی کا انکار کریں گے اور ان پر یہ سارے معاملات ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، اب یہ علامت کبریٰ ہے، جب تک رومی امالک یا دبائق شام کے دو مقامات جو حلب کے قریب ہیں نہ پہنچیں گے، پھر ان سے لڑنے کے لیے مدینے سے لشکر جائے گا، وہ اس دن روئے زمین پر سب سے نیک لوگ ہوں گے جو لڑنے کے لیے جائیں گے، جب دونوں لشکر صف آرا ہوں گے تو رومی یعنی مسلمانوں سے کہیں گے تم ہمارے اور ان کے درمیان نہ آؤ جنہوں نے ہمارے کچھ لوگوں کو قیدی بنا رکھا ہے، مسلمان کہیں گے نہیں بخدا ہم تم کو اپنے بھائیوں سے لڑنے کے لیے نہیں چھوڑیں گے، پھر وہ ان سے لڑیں گے تو ان میں سے ایک تہائی مسلمان بھاگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا، اور ایک تہائی مسلمان قتل کر دیے جائیں گے، وہ اللہ کے نزدیک افضل شہداء میں سے ہوں گے، بقیہ تہائی فتح حاصل کریں گے اور کبھی آزمائش میں مبتلا نہیں ہوں گے، وہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، جس وقت وہ مال غنیمت کو تقسیم کریں گے وہ اپنی تلوار کو زیتون کے درخت سے لٹکا دیں گے تو اچانک شیطان چیخ مار کر کہے گا تمہارے بال بچوں کے پاس مسیح دجال پہنچ گیا ہے، مسلمان وہاں سے نکل پڑیں گے، حالانکہ یہ خبر غلط ہوگی، جب یہ ملک شام پہنچیں گے تب دجال نکلے گا، جس وقت وہ لڑائی کے لیے صفیں درست کریں گے اور نماز قائم کی کرنے کے لیے کوشش کریں گے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے، اور جب اللہ کا دشمن دجال ان کو دیکھے گا تو اس طرح پگھل جائے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے اور گھل جائے گا، حضرت عیسیٰ اس کو چھوڑ دیتے تب بھی وہ پگھل کر ہلاک ہو جاتا، لیکن ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کر دیا جائے گا اور ان کے نیزے اس کا خون لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو دجال کو قتل کر دیا گیا ہے، یہ روایت بھی صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بخاری اور مسلم کے اندر یہ ساری روایات گویا کہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور آخری حدیث پاک سن لیجئے جو 10 علامات کبریٰ میں سے ذکر کی گئی، تاکہ یہ مضمون اس حوالے سے مکمل ہو، کل اسی کے ہم دوسری شق کو شروع کریں، اور یہ روایت صحیح مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد کے اندر بھی ہے، جس طرح مفتی صاحب بھی ذکر فرما رہے تھے، ہمارے علماء میں بہت بڑا نام ہے محدث اعظم علامہ غلام سیدی صاحب قبلہ کا، انہوں نے 40 حدیثیں اس پر جمع فرمائی، اور ہم جیسے لوگوں کے لیے استخراج اور استشاد کے لیے اس مسئلے کو آسان کر دیا تاکہ ہم اصل کتاب کی طرف رجوع کریں، اور کوئی شرم کی بات نہیں ہے، درس نظامی پڑھ کر کوئی بندہ محدث اعظم نہیں بن جاتا بلکہ انہی علماء سے استفادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ علمی سرقہ کہلاتا ہے، علمی چوری کہلاتی ہے کہ بندہ تیاری جن بزرگوں کی کتاب کی کرے اور بات اپنی واہ واہ کرائی جائے تو یہ علمی سرقہ کہلاتا ہے، یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہوتی ہے، تو جن بزرگوں سے استفادہ کیا جائے نام ان کا برملا لیا جائے۔ تو میں ایک بار پھر کہوں گا کہ آج تک دنیا میں ایسی تفسیر لکھی نہیں گئی، تبیان قرآن کے طرز میں ایسی تفسیر لکھی نہیں، یعنی آج تک روئے زمین پر بڑی بڑی تفسیریں لکھی، امام رازی نے لکھی، سب نے لکھی، لیکن ایسی تفسیر نہیں لکھی گئی کہ جس میں سب سے زیادہ قرآن کی آیات کو صحیح حدیثوں سے حل کیا ہو، دنیا میں بڑی وسوخ سے کہہ رہا ہوں، سمجھ رہے میری بات، روئے زمین پر اگر کوئی تفسیر علامہ ابن جریر سے لے کر اس کتاب تک اگر لکھی گئی ہے جس میں سب سے زیادہ احادیث لکھی گئی ہے تو وہ تبیان قرآن علامہ غلام رسول سیدی صاحب کی کتاب ہے۔ آج بھی آپ بقید حیات ہیں، اللہ ان کو لمبی عمر بالعافیت عطا فرمائے، مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے جامعہ نعیمیہ کے وہ شیخ الحدیث ہیں، بہت بڑا علمی کام کیا، اور جتنی اردو تفسیر لکھی گئی اس میں جہاں جو نظریات اہل سنت کے خلاف تھے اس کا بڑا جم کر علمی مقابلہ کیا، تقی عثمانی کے پاس خود کتابیں بھیجی کہ تیرے باپ نے جو معرف القرآن لکھی مفتی شفیع نے، اس نے تو بچوں سے بھی گنونی غلطیاں کی ہیں، تو اس کو رجوع کروایا ہے، تھانوی نے جو تفسیر بیان القرآن گپ ماری ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، تو الغرض جتنی بڑی تفاسیر ہے سب پر اگر بندے کو عمیق مطالعہ کرنا ہے تو میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ اس تفسیر سے ضرور استفادہ کریں، اس کو پڑھیں اپنے عقائد کو بچانے کے لیے، نظریات کو بچانے کے لیے، اور آپ ہمارے ایک دوست نے وہ بھی تحقیق کر رہے ہیں اس دور کے اندر تمام تفاسیر کا بھی اگر تقابلی جائزہ اگر کسی نے لیا تو علامہ صاحب نے لیا، میں حیران ہوتا ہوں جب میں ان کی خدمت میں جاتا ہوں تو ہاتھ نہیں ان کے پاؤں چومتا کہ اتنی سرعت اور اتنی برکت اللہ نے ان کے مطالعے میں رکھی ہاں اور علم میں رکھی، کہ ساری تفاسیر کا نچوڑ اور ساری احادیث کا نچوڑ, بلکہ اپنی جگہ پر انہوں نے لکھا ہے, علامہ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے, ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے, الجم الجوامع, اس میں 45,000 حدیثیں ہیں. ایک جگہ سرسری ذکر کیا, یہ حدیث یہاں نہیں ملی یہاں نہیں ملی, جم الجوامع بھی میں نے لکھا دیکھا ہے, اور الحمدللہ بالاستیاب اس کو بھی میں نے پڑھ لیا ہے. 45,000 حدیث کا مجموعہ, علامہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بھی بالاستیاب پڑھ لیا ہے. تو تقابل کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو اس پر بھی ایک مائناس کتاب آپ نے تحریر فرمائی ہے, اب ابھی تک الحمدللہ بقید حیات ہیں, اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے, اور اب بھی وہ بخاری شریف پر کام کر رہے ہیں. تعصب کا اگر عینک اتارا جائے اور قلبوں کو کشادہ کیا جائے تو میں کہتا ہوں اس وقت اہل سنت کا اگر سب سے بڑا مفسر ہے اور سب سے بڑا محدث ہے, سب سے بڑا محقق ہے, تو شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سیدی صاحب, دامت برکاتہم العالیہ. آپ ان کی صحت کے لیے بھی دعا کریں کہ وہ ہمارے محسن ہیں, اہل سنت کے عقائد پر بھی ایسا تحفظ کیا ہے اور ایسا حصار باندھا ہے کہ خدا کی قسم دیوبندیت ہو, غیر مقلدیت ہو, شیعت ہو, نیچریت ہو, پرویزیت ہو یا لادینیت ہو, ان سے صدیوں تک مسلمانوں کے عقیدوں کو بچا لیا. یعنی کام جو پچھلوں نے کیا, امام احمد رضا فاضل بریلوی نے, دیگر بزرگوں نے جو کام کیا, سب کے کام کو بڑے خوبصورت انداز میں آگے لائیں اور بڑے سہل انداز کے اندر لائیں. 7 جلدوں پر شرح مسلم کی ہے, 12 جلدوں پر تفسیر قرآن کی ہے, اور اب اس علالت کے باوجود وہ بخاری شریف کی شرح لکھ رہے ہیں نعمت الباری, اور اتنی سرعت ہے اللہ نے ان کے قلم میں عطا فرمائی ہے کہ بس ہر 4 مہینے کے بعد ایک جلد آ جاتی ہے. اب بھی الحمدللہ نعمت الباری کی 8 جلدیں آئی ہیں اور ہر جلد تقریباً کوئی 1,000 صفحے کے قریب ہے, 1,000 صفحے کے قریب ہے. یہ تبیان القرآن بھی ایسی کہ 1,000 صفحے کے قریب ہے. میں نوجوانوں کو کہوں گا یہی گز اور یہی میدان, وہ ہمارے محاورے میں کہتے ہیں نا, فلاں نے ڈینگے ماری اور فلاں نے ڈینگے ماری, ہم نے کہا یہی گز یہی میدان, کتاب کھول کے پڑھیں تو صحیح آپ. اور بالخصوص ہمارے ایک دوست ہیں, وہ آج کل ایک تحقیقی کام کر رہے ہیں اس موضوع پر. میں علامہ صاحب کا شاگرد نہیں ہوں اور نہ میں مرید ہوں, لیکن یقیناً ہمارے مسلکی بزرگ ہیں, ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے. ضروری نہیں کہ آپ جس کے مرید ہوں اسی کا ادب کریں, بلکہ جو آپ کا عقیدہ بچائے, آپ کو نصیحت بتائے, وہ بھی آپ کا بزرگ ہے, اس کے آپ احترام کریں. ٹھیک ہے, یہ وسعت مزاجوں کے اندر ہوگی تو بات آگے چلے گا. ایک کو فرد کامل نہ بتائیں, وہ دور نہیں رہا اب, سمجھ رہے ہیں, جو شرائط پیروں مریدوں کی تھی وہ دور نہیں, نہ ایسے پیر ہیں نہ ایسے مرید ہیں. تو آپ کو جو استفادہ مل رہا ہے, جو پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے اپنے شیخ کے ہاتھ پر استغفار کر لیا ہے, توبہ کر لیا ہے, لیکن سارے جو میدان کے اندر موجود ہیں, بڑے بڑے اولیاء اور اکابر, سب کا احترام کریں, سب سے محبت کریں اور سب سے استفادہ کریں. ہمارے ایک دوست ابھی کام کر رہے ہیں کہ یہ جماعتی بڑا ڈینگے مارتے ہیں تفہیم القرآن کو لاتے ہیں, یہ پوری دنیا سن رہی, شاید کوئی کاٹ کے کلپ بھی لگا دے, کہ ڈنگے مارتے ہیں کہ جناب تفہیم القرآن ایک بہت بڑا اردو میں کارنامہ ہے جو ابو العالی مودودی نے کیا ہے, اور جگہ جگہ پر اس کا ہم تقابلی جائزہ بھی لیتے ہیں. ہمارے ایک دوست اور اس دور میں, یعنی بد مذہبوں کی یعنی تحقیق اپنی جگہ پر, نظریات اپنی جگہ پر, ساری تفسیروں کا خلاصہ اپنی جگہ پر, فقہی ابواب, معاشرتی مسائل, سماجی مسائل, عصر حاضر میں جتنے مسائل ہیں, چاہے میڈیکل کے حوالے سے ہو, چاہے کسی بھی شعبے کے ساتھ ہو, ہر ایک مسائل پر یہ کتاب محیط ہے. یعنی ایک کتاب آپ کو بلا مبالغہ ہزاروں کتابوں سے مستغنی کر دیتی ہے. یعنی آپ جو گھر کے اندر بہت بڑی لائبریری بنا رہے ہیں تو ایک کتاب یہ رکھ رہے ہیں تو بس یہی کافی ہے. جہاں یہ اتنا بڑا کام ہوا, وہاں بد مذہبوں کی تحقیقات جو سواد اعظم کے خلاف تھی, اس پر بھی آپ نے کام کیا, اور ہمارے ایک دوست ابھی کام کر رہے ہیں کہ مودودی کی تفہیم القرآن علامہ سعیدی کی نظر میں, تو ہمارے دوست نے تقریباً وہ خاکہ تیار کر دیا, وہ کتاب ان قریب منظر عام پر آئے گی, وہ بھی آپ لیجئے گا, کہ مودودی کی تفہیم القرآن علامہ سعیدی کی نظر میں. تو جس طرح علامہ سعیدی نے دور حاضر کے بد مذہبوں کا تعاقب کیا اور لوگوں کو بتایا کہ علم کیا ہوتا ہے, تو یقیناً میں دعوت فکر دیتا ہوں پوری دنیا کے اندر, اگر علم دوست آپ ہیں اور شخصیات کو اگر آپ اندھی تقلید نہیں, علم و تحقیق سے پرکھنا چاہتے ہیں, تو اس تفسیر کا ضرور مطالعہ کریں. اور یہ آخری حدیث میں ان کی صحتیابی کی نیت سے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ انہیں صحتیابی عطا فرمائے. یہ بہت بڑا بغض, یہ تو تعفن پیدا ہو, جو آئے اس کو باہر نکالو. وہ کچن کے اندر گرمی ہو جاتی تو ایگزوسٹ فین لگایا جاتا ہے نا, تاکہ گرم باہر پھینکو ٹھنڈا اندر لو. تو اس طرح عالم کو بھی چاہیے اور علم دین اور علماء کی خدمت میں رہنے والوں کو بھی چاہیے کہ بغضی نہ بنے, جس سے خیرات ملے برمولہ نہ ملے ان کا. ہم جو پیر محلی شاہ صاحب سے پڑھ گیا تھے, بتا دیجیے پیر صاحب سے پڑھا, لوگ لاتے، بلکہ میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں شیخ الاسلام کا، سب لاتا ہی وہ پیر محمد علی شاہ صاحب سے، پھر ان کے مناجی کہتے ہیں نہیں شیخ الاسلام کی تحقیق ہے، اور جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، یہ اللہ کا کرم ہے کہ خدا نے ہمیں شکر کی زبان عطا فرمائی کہ جن کے دسترخوان سے ہم خوشا چی ہوں، آج آپ نے ان کو یاد رکھا ہے، کل دنیا آپ کو یاد رکھے گی. تو یہ استفادہ ہونا چاہیے. امام سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے نیک آدمی ہیں، 75 دفعہ اپنی سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ کریم کو دیکھا. 911 ہجری آپ کا وصال ہے، 911 ہجری آپ کا وصال ہے، اور اپنی سر کی آنکھوں سے، علماء نے لکھا، بابیوں نے بھی لکھا اس بات کو، انور شاہ کشمیری نے لکھا کہ 22 دفعہ اپنی سر کی آنکھوں سے حضور کو دیکھا. تو کتنے بڑے ولی کامل ہوں گے. ان کے شاگرد علامہ قسطلانی، ان کو قسطلانی بھی پڑھا جاتا ہے، جو صاحب ارشاد الساری بھی ہے، محب اللدینیہ بھی انہوں نے بھی لکھی ہے، جو سیرت پر کتاب ہے. تو امام صاحب، امام جلالین سیوطی نے کتاب لکھی تھی خصائص الکبریٰ. کون سی کتاب جی؟ خصائص الکبریٰ. سرکار کے عظیم خصائص جو تھے اس کو جمع کیا امام سیوطی نے. اور اتنے بڑے محدث ہیں، جو 45,000 حدیث کا مجموعہ بتا رہا ہوں یہ انہوں نے لکھا ہے، جمع کیا ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ روح زمین پر اتنی بڑی حدیث کی کتاب نہیں ہے، سب سے بڑی حدیث کی کتاب امام سیوطی نے جمع کی ہے، یعنی 45,000 حدیثیں جمع کی ہیں. اور وہ کتاب ہمارے پاس ہے جم الجوامع، یہ بھی آپ سماعت فرمائیں. بخاری میں 4,500 جو ہے وہ غیر مقرر روایت ہے، اور مقرر روایت کے اندر 7,500 بنتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ امام بخاری کو 2,00,000 حدیثیں یاد تھیں، لیکن باقاعدہ جس نے کتابی صورت کے اندر بہت بڑا کام کیا ہے وہ امام سیوطی ہیں. تو اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے اللہ کے ولی، جو سر کی آنکھوں سے 75 دفعہ سرکار کو دیکھتے ہیں، ہاں اتنی بڑی شخصیت، تو وہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہوں گے. ان کے شاگرد علامہ قسطلانی، جنہوں نے محب اللدنیہ لکھی ہے، تو محب اللدنیہ کے کو جب انہوں نے لکھا تو انہوں نے اپنے سارے اپنے استاد کی کتاب سے چھاپا مارا، یعنی خصائص الکبریٰ کو سامنے لکھا اور انہوں نے کتاب لکھی، ساری اپنی کتاب استاد کی کتاب کو چھاپ لیا. کسی نے امام سیوطی، کتنا بری بات ہے بتا رہا ہوں، کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ بھی جو اپنی سر کی آنکھوں سے حضور کو دیکھتے ہیں، ان کی بھی دل آزاری ہوتی ہے اس چیز سے. تو میرے جیسے آپ جیسے کی کیا حیثیت ہے؟ تو آپ دیکھیے کتنا برا عمل ہے یہ کہ کسی نیک بزرگ کی کتاب کو پڑھا جائے اور کہا جی یہ تو واہ لوگ سبحان اللہ کہہ رہے، کیا آپ نے گفتگو کی ہے. تو اتنی شرم آنی چاہیے، اتنا کہنا چاہیے علمی سرکانہ نہیں، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، میں نے اسی کو آگے بڑھایا ہے. اتنی ہونی چاہیے، اس سے اللہ آپ کو کمال عطا فرمائے گا اور بہت بڑا درجہ عطا فرمائے گا. اور اب آپ سنیے، تو انہوں نے کیا کیا، علامہ قسطلانی نے اپنے استاد امام سیوطی کی کتاب خصائص الکبریٰ سے چھاپا مارا پورا، اور پوری کتاب انہوں نے لکھ دی محائب اللدنیہ. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بستان المحدثین میں لکھتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے، میں ایک نکما اور ایک گیا گزرا آدمی ہوں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ جس بزرگ کی کتاب کو پڑھوں تو پہلے ان کا نام لوں، پھر ان کا کتاب کے بھائی حوالہ یہاں سے آ رہا ہے. یہ تحقیق ہماری ذاتی نہیں، بس یہ اللہ نے توفیق دی ہے کہ ہمیں، ہم ان کی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں. تو حضرت امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ باتیں کرو گے، ایسا عمل رکھو گے تو بڑے ہلکے پھلکے رہو گے. خواہ مخواہ ڈبہ بنا اور پھولے ہوئے، کوئی مسئلہ پوچھ لو تو برادہ نہیں ٹکا کر اور کہتے ہیں جی ہم نے جی تیاری جہاں سے کی اس کتاب کا نام لے لیں آپ، ختم ہو، کیا ضرورت ہے اتنا شور شرابہ کرنے کی. کیا یہ اچھی بات ہو کہ بزرگوں کو بزرگ مانا جائے اور اپنے آپ کو طالب علم سمجھا جائے؟ جب آپ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے تب آنے والے آپ کو بڑا سمجھیں گے، ورنہ خواہ مخواہ کیکر کا درخت نہ بنو جس میں کیڑے اور کانٹے ہی ہوتے ہیں، وہ کسی کو سایہ کم دیتا ہے چباتا زیادہ ہے. اب ذرا سنیے اس چیز کو آپ، کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے یہ بات بستان المحدثین میں لکھی ہے، فرمایا کہ امام سیوطی کو کسی نے محب اللدنیہ پڑھنے کے لیے دی، تو امام سیوطی نے جب پڑھنا شروع کیا تو غصہ آیا، فرمائے تو میری باتیں من وعن اس نے اتاری ہیں اور میری کتاب کا حوالہ بھی نہیں دیا اس نے. تو امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں کہ فرمایا اپنے شاگردوں کو کہ میرے، میں مر بھی جاؤں تو یہ احمد بن محمد قسطلانی کو میری قبر پر نہیں آنے دینا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جنہوں نے 75 دفعہ سر کی آنکھوں سے دیکھا سرکار. اتنی ان کی دل آزاری ہوئی کہ میری کتاب کے حوالے سے تو نقل کرتا رہا، تجھے اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ تو میرا نام لیتا؟ کیوں؟ آپ کو نام کی حوث نہیں تھی. آپ نے فرمایا اس لیے کہ تیری کتاب کوئی میری کتاب نہ پڑھ سکا، تیری کتاب پڑھ گیا میرا نام بھی پڑھے گا تو میرے لیے دعائیں مغفرت کر دے گا کہ واہ دین کی بات انہوں نے آگے بڑھائی ہے. تو کہا میرے حصے کو تو نے کیوں ختم کیا ہے؟ فرمایا اس کو میں اپنی شاگردی سے فارغ کرتا ہوں اور آج کے بعد یہ نہ آئے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ انہوں نے مصر کے بڑے بڑے علماء کو کہا کہ چلو استاد جی کے پاس اور معافی میری دلاؤ. استاد جی کو کہو مجھے معاف کر دے. کہا جاتا ہے امام سیوطی نے دروازہ بند کر دیا اور آنے نہ دیے. دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن امام قسطلانی سے بات نہیں کی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آج اگر ہم پیر مہلوی شاہ صاحب کی کتابوں سے لائیں نام نہ لیں تو وہ کتنے ناراض ہوں گے. اعلیٰ حضرت سے لائیں نام نہ لیں کتنے ناراض ہوں گے. فقہ کا سارا مسئلہ صدر شریعہ سے بیان کرتے تھے شامی. میں نے کہا تیرے ابا نے بھی شامی نہیں پڑھی تھی. یہ جو تو دیکھ رہا ہے نا تو آگے بہار شریعت میں جو حوالہ ہے اس کو تو کوٹ کر رہا ہے. اور بہار شریعت جس نے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ گرمیوں کی جب چھٹیاں ہوتی تھی تو آپ گرمیوں کی چھٹیوں کے اندر شدید گرمی کے اندر اپنے دروازے اور کھڑکی کو کھول دیتے تھے اور اپنی قمیض کو ٹنگا کر اور ایک تولیہ اپنے ساتھ رکھتے جس سے پسینہ پہنچتے. ساری کتابوں کو پھیلا کر بہار شریعت کو مرتب کرتے تھے. اتنی تکلیف کے ساتھ اتنے درد کے ساتھ اتنے جذبے کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے تو ان کا نام نہ ذکر کیا جائے. نام لینے سے کوئی شخصیت گھٹ جاتی ہے. تو میں نے آپ کو عرض کیا اس سلسلے کے تحت میں نے محدث اعظم کا نام لیا آپ کے سامنے. حضرت محدث اعظم شیخ الحدیث علامہ غلام سوسیری صاحب کا. اب یہ حدیث اب میں جو پڑھ رہا ہوں ایمان کی بقا کے لیے آپ کے اور اپنے اور بالخصوص علامہ صاحب کے لیے دعا کریں کہ اہل سنت کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے وہ بخاری شریف کی تفسیر کر جائیں اور ان کو لمبی عمر ملے اور وہ کام کرتے رہیں. اب اتنے علیل ہیں کہ بستر پر لیٹے ہوتے ہیں, شوگر ان کا بہت ہائی ہوتا ہے, عمر ان کی 80 کے قریب پہنچ گئی ہے لیکن اب بھی وہ سینے پر کتاب رکھ کر مطالعہ کرتے ہیں. اور 3 طلباء کو اپنے ساتھ بٹھا کر تہجد کے وقت املا کرواتے ہیں کیونکہ وقت وہ تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے, پورے دن وہ اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتے. یا پھر 2 طالب علموں کے سہارے پر وہ اٹھ کر اپنی لائبریری کے سروے کرتے ہیں, جس حدیث کی تشریح کے لیے جو کتاب چاہیے وہ منگواتے ہیں لا کر. پھر آہستہ میں نے پوچھا آپ مطالعہ کیسے کرتے ہیں؟ فرما آج کل تو مجھے کہنے لگے شاہ جی ایسا حال ہو گیا ہے کہ 10 منٹ مطالعہ کرتا ہوں تھک جاتا ہوں پھر میں لیٹ جاتا ہوں کتاب رکھ کر, اور پھر 2-2.5 گھنٹہ میری کمر میں جب درد کم ہو جاتا ہے تو پھر میں کتابوں کا پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. لیکن الحمدللہ ہر 3 مہینے کے بعد 1000 صفحے کی ایک جلد آ رہی ہے. نعمت الباری شرح بخاری ایک اور بہت بڑا کارنامہ ہے. 12 جلدوں کے بعد 12 جلد تبیان القرآن, 7 جلدیں شرح مسلم, اور اب یہ نعمت الباری کا کام ہے 8 جلد آ چکی ہے. اور میں نے علامہ صاحب سے پوچھا تو فرمایا میں 11 پہ کام کر رہا ہوں, یعنی 9ویں 10ویں جو ہے وہ ضیاء القرآن پبلشر کو دے دی ہے لکھ کر, 11 پہ کام کر رہا ہوں. مجھ سے کہنے لگے دعا کرو کہ یہ 12 میں پوری بخاری مکمل ہو جائے گی. اور وہ کتاب دیکھنے جیسی ہے کہ واہ شرح حدیث کی جائے تو ایسی کی جائے. ایک بات انہوں نے کی ہے سرکار کی زیارت کے حوالے سے کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی, کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے. اس پر نجری بھونکتے ہیں, ایک راوی پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ روایت غلط ہے. اس سے تو صاف ثابت ہوتا نا کہ حضور کی نیت سے حضور کی مزار پر جایا جائے, اور حضور فرمایا جو میری مزار پر آیا تو اس پر شفاعت واجب ہو گئی. اس سے خاص طور پر حضور کی مزار کا احترام, اور یہ نجریوں کے لیے موت ہے. تو نجری اس میں ہمیشہ ایک راوی پر اعتراض کرتے ہیں. ابن تیمیہ نے بھی اعتراض کیا کہ یہ راوی پر اعتراض ہے. میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا, کیونکہ میں تو شعبہ میرا سب سے گویا کہ محبت کا شعبہ یہی ہے. میں نے کئی بزرگوں کی پڑھی ہے, کسی میں اتنی تحقیق نہیں دیکھی. لیکن نعمت الباری کے اندر آپ نے اس حدیث کے 10 مطابے پیش کیے, 10 مختلف سندیں لائی ہیں جس میں وہ راوی نہیں ہے. اور فرمایا کہ تم اس روایت کو ضعیف کہتے تھے. میں گیا اور کچھ نظر میں نے جو بزرگوں کی خدمت میں پیش کرنی ہوتی پیش کیا, اور میں نے آپ کے پاؤں کو چوما. کہنے لگے یار تم سید ہو میرے پاؤں کو چومتے ہیں. میں نے کہا حضرت اس سید کی لاج آپ نے بچائی, ہمارے عقیدے کو آپ نے بچایا ہے, آپ نے بچایا. کیونکہ یہ بات دماغ میں رکھی ہوئی تھی اور شک پیدا کرتی تھی. اس کتاب کو میں رات کو چومتا رہا, اور میں نے کہا رات جاؤں گا صبح آپ کی خدمت کے اندر اور آپ کے پاؤں کو چوموں گا, اس لیے کہ آپ کے پاؤں کو چوموں گا اس لیے کہ اللہ میرے گناہ معاف کرے, کیونکہ آپ کے صدقے آپ کی تحقیق کے صدقے ہمارا ایمان بچ گیا. تو ہمیں اپنے علماء کا احترام کرنا چاہیے, اپنے اکابر کا احترام کرنا چاہیے, اپنے بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے. اب آئیے اس چیز کو دیکھیے, یہ آخری حدیث جو میں پیش کر رہا ہوں اس موضوع کی ترتیب کے لیے اور تحقیق کے لیے کہ اور اپنی مغفرت کی نیت اور سارے علماء کی صحت یابی کے لیے. شاہ صاحب قبلہ بھی بیمار ہیں, ان کے لیے بھی صحت یابی کی بات کریں. ہمارے دوست ہمارے رفیق حضرت علامہ سلیم عباس نقشبندی وہ بھی علیل ہیں, دعا کریں اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے سارے بزرگوں کو. اب آپ دیکھیے نا کہ کراچی میں آپ کی ایک بہت بڑی شخصیت گزری خطیب پاکستان میرے آقا شفیع قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہم سارا بھی زور لگا دیں تو عشر عشیر اتنا کام نہیں کر سکتا. تو ہمیں اپنے بزرگوں کو یاد رکھنا چاہیے, ہمیں اپنے بزرگوں کو یاد رکھنا چاہیے. عند اللہ ان کا رتبہ بہت بڑا ہے اور ان کا اخلاص کی خوشبو آج بھی نظر آتی ہے. مفتی وقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, علامہ زری صاحب, علامہ کاظمی شاہ صاحب, محدث اعظم پاکستان حضور مولانا سردار احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی خوشبوئیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے یہ نسلیں محفوظ ہو گئی ہیں. تو ان کو تو اللہ نے درجہ عطا فرمایا ہے, اب یہ خود اللہ کا ذکر بن چکے ہیں کیونکہ آپ ان سے محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں. اب ان کا آپ ذکر کریں گے تو خدا آپ سے خوش ہوگا, خدا آپ سے خوش ہوگا. اور حضور نے فرمایا المرء ما من احب, آدمی دنیا میں جن کے گیت گاتا تھا, جن سے محبت کرتا تھا, قیامت میں اللہ ان کو اسی کے ساتھ رکھے گا. اللہ حب. میدان محشر بھی کیسا ہوگا کہ ادھر گردن اٹھائے تو کوئی کہیں گے داتا صاحب یہاں حلقہ لگائے بیٹھے ہیں, ادھر گردن کریں تو کوئی کہے جی خواجہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے, کاجی وہ جو روشنی آ رہی ہے وہ شیخ بغداد کے آستانے سے آ رہی ہے. تو میدان محشر بھی دیکھیے آپ کتنا پر رونق ہوگا. تو اللہ رب العالمین خاتمہ بالخیر عطا فرمائے اور عقیدوں پر ہمیں مضبوط رکھے, اور وہ انہی فکروں سے عقیدہ بچے گا. عقیدہ بچ گیا جہنم نہیں جلاتی, پھر بے فکر رہیے آپ. اب حدیث پاک آپ سن لیجئے. حضرت حذیفہ بن اسید غفاری بیان کرتے ہیں, یہ روایت مسلم ابو داؤد کے اندر ہے, نبی کریم نے فرمایا ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہم اس وقت مذاکرہ کر رہے تھے, آپ نے پوچھا تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 10 علامتیں نہ دیکھ لو. اب یہ علامت ایک کبرا ہے, یعنی بس اب اینڈ ہو گیا, ختم, اب ختم ہو گئی ساری باتیں, اب جو چیز آ رہی ہے اب اس کے بعد باقاعدہ قیامت واقع ہو جائے گی. فرمایا 10 علامتیں دیکھ لو. پھر آپ نے دخان, دھوئیں کا ذکر کیا, پھر دجال کا ذکر کیا, دابت الارض کا ذکر کیا, سورج کے مغرب سے طلوع ہونا یہ ذکر کیا, جو مشرق سے آتا ہے پھر یہ مغرب سے آئے گا, عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا ذکر کیا. بولے سبحان اللہ, جو ہمارا خاص موضوع عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا ذکر کیا, یاجوج و ماجوج کے خروج کا ذکر کیا, تین بار زمین کے دھنس جانے کا ذکر کیا, مشرق کے حصے کا دھنس جانے کا ذکر کیا, مغرب کے حصے کا دھنس جانے کا ذکر کیا, جزیرۃ العرب کو کہ دھنس جانے کا ذکر کیا, اور اس کی آخری علامت آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی. یہ 10 علامات ذکر کی ہیں, ان میں سے ایک علامات کبرا, علامات کبرا میں سے ایک عظیم علامت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے. اور قرآن کریم نے اسی کو ذکر کیا کہ ہم عیسیٰ کو لائیں گے, اس لیے لائیں گے کہ وَإِنَّهُ لِعِلْمٌ سَاعَةٌ, اس لیے کہ وہ قیامت کی عظیم نشانیوں میں سے ہے. تو اللہ رب العالمین اس سچے اور پختہ نظریے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حیات مسیح پر آپ کی خاص توجہ میں دلانا چاہ رہا تھا تاکہ عقیدے کے تحفظ کے لیے ساری بات گویا کہ منضبط ہو جائے اور بات واضح ہو جائے, اور یہ نظریہ بھی ہمارے سامنے آ جائے تاکہ ہم اہل سنت کے ہر نظریے پر سیر حاصل بحث کریں, عدالت کے ساتھ, دیانت کے ساتھ, امانت کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ, اور پھر دلائل کے جامع کے اندر فریق مخالف کے بھی دلائل کو بڑی امانت کے ساتھ تحقیق کی طرف کہیں, اور پھر جم کر کہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, صحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اللہ رب العالمین آپ تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبول عطا فرمائے. آج سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا دن بھی ہے, اور کل کی شب گزری اور آج کا یہ دن ہے, یہ میرے آقا حضور سیدی و آقائی و مولائی, اور میں ان کے در کا بدنا بڑا ادنا خادم ہوں اور بھکاری ہوں ان کے خیرات کا, غزال زماں راضی دوراں حضرت علامہ سید احمد کاظمی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ ان کے وصال کا بھی ہے. بڑی برگزیدہ شخصیات میں سے ہیں اور بڑے عظیم لوگوں میں سے ہیں, اور بارگاہ مصطفیٰ میں انہیں بہت بلند مرتبہ ہے, اور جنہیں خدا نے کشف اور روحانیت کی طاقت عطا فرمائی ہے وہ کہتے ہیں کبھی کہ چھلانگ لگا کر ان کا رتبہ بھی دیکھتے ہیں تو آنکھیں تھک جاتی ہے, یہ سورج سے بھی ورا نظر آتے ہیں. تو ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ لیں اور تین دفعہ قل شریف پڑھ لیں اس خاص نیت کے ساتھ, اور اپنے والدین اور اپنے رشتہ دار, اپنے عزیز و اقارب کی نسبتوں کے ساتھ جن علماء کا ذکر ہوا ہے ان تمام کے سارے ثواب کی خاص نسبت کرنے الفاظ کیا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله. ایک سوال یہ بھی سن لیجئے. شاید آپ کے ذہن میں نہ آئے کہ پاؤں چومنا کیسا ہے. تو پاؤں چومنا علماء کا اور صلحاء کا اولیاء کا یہ شرن جائز ہے. حضرت امام بخاری بیٹھے ہوتے تھے اور ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام مسلم آتے اور جھک کر پہلے آپ کے پاؤں کو چومتے اور پھر آپ کے ہاتھ کو چوما کرتے. صحابہ کا تو کئی کثیر عمل موجود ہے, ادب المفرد کے اندر بھی ہے, دیگر اور کتابوں کے اندر بھی ہے کہ باقاعدہ صحابہ کرام کے کئی وفود آئے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو چوما اور پھر آپ کے ہاتھ کو چوما. علامہ ملا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مرتب ہیں کرنے والے ہیں فتاوی ہندیہ فتاوی عالمگیر کو, اور اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے باب باندھا ہے کہ علماء سلاطین اور اگر اپنے وقت کا بڑا معتمد اور متقی بادشاہ ہو وہ یا ولی ہو یا علماء ہو تو ان کے پاؤں چومنا مستحب ہے. تو لہذا اگر کسی دل میں شک پیدا نہ ہو, لہذا یہ مسئلہ میں نے ذکر کیا. اللہ ہمیں ہر بزرگ کی اس کے تقوی علم اور اس کی نسبت جو بارگاہ الہی میں اس نسبت سے اس کا احترام کے ہمیں توفیق عطا فرمائے.